أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجئے محمد وآل محمد. آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی، اور یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے وضو کا کہ ساری کی ساری ہماری نمازیں، ان کا دار و مدار اس وضو ہی پر ہے. نمازوں کی قبولیت کا مسئلہ بھی بعد میں شروع ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان کا وضو ٹھیک ہو جائے. جب وضو ٹھیک ہو جائے گا اور نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر اسی قبولیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. تو اچھی طرح سے وضو کے احکام آپ کو سیکھ لینا ہے تاکہ اس کے بعد پھر نمازوں کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہ رہے. کیونکہ اگر کسی شخص کو یہ بات پتہ چلے کہ میں اپنی ساری زندگی کی نمازیں غلط وضو سے پڑھتا رہا ہوں، تو زیادہ تر حالات میں اس کو اپنی تمام نمازوں کی تکرار دوبارہ کرنا ہوتی ہے، چاہے وہ نمازیں ٹھیک پڑھتا رہا ہو، لیکن کیونکہ وضو اس کا ٹھیک نہیں تھا تو اس وضو کے باطل ہونے کی وجہ سے اس کی ساری نمازیں بھی باطل شمار ہوں گی. اور چاہے 50-60 سال تک ایسا پڑھتا رہا ہو، تب بھی اس کو صحیح وضو کے ساتھ دوبارہ نمازیں پڑھنا ہوتی. اچھا، اب دیکھیے، وضو کو کہا جاتا ہے کہ نماز کی چابی، اور اس کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں جس کی طرف لوگوں کی اتنی توجہ نہیں ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے عمر بہت طویل ہو جاتی. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن سے عمر طویل ہوتی، جن میں تین باتیں سر فہرست ہیں. ایک تو یہ کہ انسان نماز شب کا پابند ہو، اس سے عمر بہت طویل ہوتی. گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، گناہوں سے دوری سے بھی عمر طویل ہوتی. اور اگر دائم الوضو رہے، ہمیشہ انسان کوشش کر کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے، اس سے بھی عمر بہت طویل ہو جاتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اور مراجع، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اتنی عمر طویل، 90 سال، 95 سال، 100 سال، 105 سال، 110 سال، ماشاءاللہ، وہ انہی بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں، لیکن یہ وجوہات تین جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں سر فہرست ہیں، جن کی وجہ سے عمر انسان کی طویل ہو جاتی. اور اعضا جو ہیں میدان قیامت میں، جو اعضاء وضو ہیں یہ بہت زیادہ نورانی ہو جائیں گے. باقاعدہ بھی آگے چل کر ایک روایت میں پیش بھی کروں گا ذرا تفصیل کے ساتھ کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں اپنی امت کو ان کے اعضاء وضو سے نکلنے والے نور کے ذریعے پہچان لوں گا. جو ان کے نورانی ہو رہے ہوں گے اعضاء وضو نور کی وجہ سے، اس میں سے ایک نور ساتھی ہو رہا ہوگا. اور آپ کتنی ہی فوائد میں وضو کے چیزیں سیکھتی ہیں اور علم میں آپ کے آتی ہیں کہ مثلا اگر انسان غصے کی حالت میں ہو اور اس میں وہ وضو کر لے تو اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وضو کے بہت سارے فائدے، ان میں سے ایک فائدہ یہ، جن جن اعضاء کے اوپر آپ پانی ڈالتی ہیں اور جہاں جہاں آپ مسح کرتی ہیں، ان اعضاء سے کیے گئے وہ سب گناہ معاف ہوتے چلے جاتے. یہ جو اعضاء وضو کا جو پانی ہے ایک لحاظ سے، یہ جو بہ رہا ہے آپ کے اعضاء سے ہوتا ہوا اور پھر گر رہا ہے، وہ یہ گویا آپ کے تمام گناہوں کو بہا کر لے جا رہا ہے. کہ اتنا اہم ترین موضوع اور اتنی اہم ترین یہ عبادت. اور انسان اگر فجر کے وقت اگر وضو کرے تو رات تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. فجر کے وقت وضو کرے تو پچھلی رات جو گزری ہے اس کے تمام گناہوں کا ایک کفارہ بن جاتی ہے. جی، اور اسی طرح سے رات کے وقت وضو کرے تو دن کے تمام کیے گئے گناہوں کا ایک کفارہ بن جاتا ہے، جب ہی رات کو وضو کر کے سونے کا بڑا ثواب. اور باقاعدہ ایک عالم دین کو جب خواب میں کسی نے دیکھا، ایک مرد عارف نے دیکھا کہ بڑے آرام اور خوشی کے ساتھ جنت میں چہل قدمی کرتے پھر رہے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کے جنت میں آنے کا سبب کیا ہوا؟ علماء نے جو حکایات لکھی ہیں عرفا کی، اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ پوچھا کہ اتنا بہترین انجام آپ کا کیسے ہوا، اتنی آسانی سے جنت کو آپ نے کیسے حاصل کر لیا؟ تو اس مرد مومن نے بات بیان فرمائی کہ میں زیادہ تر اوقات میں باوضو رہا کرتا تھا، ان وجوہات کی بنا پر میں جنت میں انتہائی آرام اور سکون کے ساتھ ہوں. اور ہمیشہ باوضو رہنے میں، جس کو دائم الوضو کہا جاتا ہے، دائم الوضو رہنے میں بڑے فائدے ہیں. اور کتنے ہی علماء کے متعلق اور بزرگان کے متعلق ہمیں ملتا ہے کہ جو ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے. شہید مطہری جو آپ کو الٹے ہاتھ پہ نظر آ رہے ہیں اور دائیں طرف سید محمد حسین طباطبائی ہیں، دونوں افراد کے متعلق یہی بات ہے کہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے. خود شہید مطہری اپنے والد کے متعلق یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ان کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا، یعنی کبھی بھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا تھا تو ذرا سی بھی دیر نہیں لگاتے تھے اور فوراً وضو کر لیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب باپ کے اندر ایسی خصوصیات ہوں گی تو خود بخود اولاد کے اندر وہ چیزیں منتقل ہوں گی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ شہید مطہری جیسا بیٹا ان کا پروردگار نے ان کو دیا، جامع شہادت بھی نوش کی اور اسلام کی کتنی خدمت کی. تو بعض اوقات والدین کی اس طرح کی گئی نیکیاں وہ سب ان کی اولادوں میں ظاہر ہوتی. اسی طرح سے امام خمینی علیہ الرحمہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے باوضو، حتیٰ کہ اگر کبھی سفر بھی نہیں جاتے تھے، ویران و بیابان جگہوں سے بھی گزرا کرتے تھے، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو بغیر، ورنہ سفر میں آدمی کو مشکلات ہوتی، وضو کہاں کرے، کہاں کرنے جائے، کیسے. تو ٹھیک ہے اگر وضو ٹوٹ گیا تو اپنا سفر انسان جاری رکھتا ہے، نہیں، دائم الوضو رہا کرتے تھے. تو ہمیشہ انسان کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے. اور وضو کے اندر بھی امام خمینی کوشش کرتے تھے، جو ان کی سیرت میں بھی ملتا ہے، کہ ایسا نہیں کہ لوگوں پہ ذرا سا بھی اپنی کوئی نیکی ہے اس کو شو کر رہے ہیں اور ایک کو بتا رہے ہیں، بلکہ جو نل تھا گھر میں جس پانی سے وضو کیا کرتے تھے، اکثر صبح کو اٹھتے تھے تو اس نل کے اوپر ایک کپڑا چڑھایا ہوا تھا تاکہ پانی گرنے کی آواز جو ہے وہ لوگوں کے کانوں تک نہ جائے اور لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ وضو کر رہے ہیں. اس طرح سے کپڑا اس کے اوپر چڑھایا ہوا تھا کہ کوئی دوسرا بھی ڈسٹرب نہ ہو، یہ نہ ہو کیونکہ ہم اٹھ گئے ہیں وضو کر رہے ہیں اور ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں تو گویا بس اب پوری دنیا کو آج ہی سے سب نماز شب پڑھنا شروع کر دینی چاہیے اور ہر ایک کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں. تو امام خمینی کی خصوصیت تھی. اور بار بار ایک چلو پانی لے کر اور نل کو بند کرتے تھے، ایک چلو پانی لے کر نل بند کرتے تھے. ہماری طرح سے نہیں کہ مثلا نل کھلا ہوا اور مستقل پانی بہ رہا اور اسراف ہو رہا ہے، جس پہ ابھی آگے چل کر گفتگو ہماری آئے گی. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہیں جتنے بھی زیادہ ممکن ہو سکے. اور سورہ قدر کی اگر تلاوت کر لی جائے دوران وضو، تو روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت وہ وضو کر کے ختم کرے گا تو بالکل ایسا ہی ہو جائے گا جسے ابھی ابھی پاک و پاکیزہ بطن مادر سے پیدا ہوا، تمام گناہوں سے پاک ہو جائے گا جو بھی دوران وضو سورہ قدر کی تلاوت کرے گا. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند سیکنڈز لگتے ہیں، ایک منٹ کے اندر سورہ قدر پڑھ لی جائے گی. اگر اور اتنا عظیم ثواب دلوانے والی چیز، جس کی طرف سے اتنا صرف نظر کیا جاتا ہے اور سستی اور کاہلی میں ان ثوابوں کو، اتنے عظیم ثوابوں کو ہاتھ سے کھویا جاتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ وضو میں کوشش کریں کہ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ وضو. یہ مرحوم آیت اللہ کھوئی جب جس وقت وضو کر رہے تھے، جن کا بھی ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا، بھی جس وقت وضو کے کو پریکٹیکلی دکھانا آپ کے سامنے جو پیش کریں گے ہم، تو اس کو پریکٹیکلی بھی دکھایا جائے کہ کس طرح سے جو علماء اور مراجع جو ہے وضو کر رہے ہیں، اور امام خمینی کا وضو آپ کو دکھائیں گے کہ ہاسپٹل میں انہوں نے کیسے وضو کیا تھا، ابھی آگے چل کر گفتگو میں آئے گا. تو ہمیشہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وضو اگر ابھی ٹوٹا بھی نہ ہو تو وضو کی تجدید کر لی جائے. ایک ہوتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہم دوبارہ کرنے جا رہے ہیں، اس کو وضو کی تجدید نہیں کہتے، ایک وضو ابھی چل رہا ہو اور اس کے بعد ایک وضو اور کر لیا جائے، دل چاہ رہا ہے ثواب لینے کے لیے ایک وضو اور کر لیا جائے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کی تجدید کرتا رہے تو خود بخود اس کے توبہ کی تجدید ہوتی رہتی، یعنی آپ کو الگ سے توبہ کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یعنی اگر ایک وضو کے بعد دوبارہ وضو کرنا، یعنی اسی وضو کی تجدید کرنا، جتنا جب عظیم ثواب دلوانے والا ہے، بھی آگے چل کر میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا بہت سارے ثواب جو اس کے مستحبات بھی ہیں، اتنا عظیم جب ثواب دلواتے تو انسان کے دل میں ایک لالچ پیدا ہوتا، تما پیدا ہوتی کہ میں بھی اس بلند مقام کو حاصل کروں اور زیادہ سے زیادہ زیادہ راہ کو اکٹھا کر کے لے کر جاؤں، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہاں گزارنی ہے مجھے۔ تو تجدید وضو اگر کوئی شخص کرتا رہے تو اس کا ایک فائدہ ہی آپ کو ملے گا کہ آپ کی خود بخود توبہ کی تجدید بھی ہوتی رہے گی۔ بہت سے حالات میں ہم توبہ سے غافل ہو جاتے ہیں، کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا، پشیمانی ہوئی تو توبہ کر لی، ورنہ عمومی زندگی کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی کہ بہت سے گناہوں کی طرف جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ان کی فہرست بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو خود بخود آپ کی توبہ کی تجدید ہوتی جاتی ہے اس وضو کے ذریعے، اس وضو تجدیدی کے ذریعے۔ اور اگر رات کو سونے سے پہلے آپ وضو کریں گی تو آپ کا بستر مسجد کے حکم میں شمار ہوگا۔ ایسے ہی جیسے آپ مسجد کے اندر اپنے اس وقت کو گزار رہی ہیں، 6-7-8 گھنٹے جو آپ سو رہی ہیں، مستقل مسجد میں رہنے کا ثواب ملے گا آپ، اور پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا جبکہ آپ اس بستر پر سو رہی ہوں۔ اور یہ بھی بہت سی روایات میں ملتا ہے، البتہ یہاں اس کی کریکشن کر دی جائے کہ بہت سی روایات میں کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا غربت کو دور کرتا ہے۔ وہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لے تو ہر وقت ہم نے کہا وہ تو ثواب ہے، لیکن یہاں پر اس وضو سے مراد ہاتھوں کا دھونا ہے، ہاتھوں کا دھونا، کیونکہ وضو معنی بھی دھونا ہے۔ تو وہاں پر اس جو کھانا کھانے سے پہلے وضو کا جو روایت میں تذکر آیا ہے وہ اصل میں ہاتھ دھونے کے معنوں میں آیا ہے، نہ کہ اصلا وضو کے معنوں میں۔ لیکن کوئی حرج نہیں، جب ہر وقت وضو ہو سکتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے بھی اگر کوئی شخص کرنا چاہے، کھانے کے بہت سے مضر اثرات کو ختم کرنے کے لیے برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ بہت ساری چیزیں ہم غذاؤں میں ایسی کھا جاتے ہیں، جیسے ملتا ہے سورہ قریش اگر پڑھ لی جائے کھانوں پر تو کھانے کے مضر اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر وضو کر لیا جائے اس سے پہلے، ورنہ اصلا حکم تو ہاتھ دھونے ہی کا ہے، تو یہ دماغ میں رہے۔ بہرحال اچھا، وضو میں خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ وضو کے پانی میں اسراف نہ ہو۔ اسلام کو بھی پتا ہے، دیکھیے کہ جو یہ ریسورسز ہوتی ہیں نا، ملک کے جو مختلف ریسورسز ہیں کہ جناب پانی کی کمی واقع ہو رہی ہے اور یہ کمی واقع ہو رہی ہے اور وہ کمی واقع ہو رہی ہے، اسی وجہ سے اسلام کب سے 1400 سال سے اسلام نے حکم دے رکھا ہے اس کا، کہ چاہے آپ پانی آپ کے پاس وافر مقدار میں دستیاب بھی ہو تب بھی ایک خاص مقدار میں وضو کرو، اس سے زیادہ پانی مت بہاؤ۔ مرزا جواد تہرانی ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، اب تو خیر انتقال ہو چکا ہے، آیت اللہ مرزا جواد تہرانی نام ہے، مرزا نہیں میرزا، میم یہ رے زے الف، مرزا جواد تہرانی۔ ان کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ مرزا جواد تہرانی اپنے وضو کا میں استعمال شدہ پانی، اول تو اتنا پانی استعمال کرتے تھے فقط کہ جتنا مستحب ہے، بھی آگے چل کر آئے گا کہ ایک مت پانی، کتنا کم پانی، 750 گرام، جس کو کیلکولیشن ابھی آگے چل کر اس کا ذکر ہوگا، اور وہ پانی بھی جمع کر لیتے تھے، اور وہ پانی جمع کرنے کے بعد پودوں کے اندر ڈالا کرتے تھے۔ اس پانی کو بھی میں کیوں ضائع کروں، یہ کیوں گٹر کے اندر اس پانی کو بہاؤں میں، اس پانی کو بھی استعمال کر لیا جائے اچھے مقصد میں، پودوں کے میں پانی ڈال دیا کرتے تھے۔ یہی مرزا جواد تہرانی اتنے بزرگ ہونے کے بعد بھی میدان جنگ میں اور میدان جہاد میں بھی فوجی لباس پہن کر جاتے تھے، انتہائی بزرگ، کمر جھکی ہوئی، جس طرح شبیب شاکری کے متعلق ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، اللہم صلی علی محمد و آل کہ کمر جھکی ہوئی تھی، اور باقاعدہ کمر پہ کوئی تختہ لگا کر اور اپنی کمر کو اس سے کسی کپڑے سے باندھ کر اپنی کمر کو سیدھا کر کے پھر میدان جنگ میں گئے تھے، اور جا کر یزیدی فوج کو للکارا تھا، اور اپنے تمام زرہ اور جتنے بھی لباس ہے وہ بھی اتار کے پھینک دیے تھے کہ آؤ اور آ کر مجھ سے مقابلہ کرو۔ और जब लोगों ने कहा था शबीब क्या तुम पागल हो गए हो, कहा हाँ हाँ मैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में पागल हो गया। तो बहरहाल इसी तरह से हमें ऐसे बुजुर्गान दीन भी मिलते हैं, आयतुल्ला मिर्ज़ा जवाद तहरानी, और जिस वक्त महाजे जंग पर होते थे तो फौजियों को दरस अखलाक भी देते थे, ने अपनी रिहाइशगाह पर भी देते थे और खुद वहां पे भी उनकी हिम्मत अफजाई के लिए खुद भी जाया करते थे। तहरान में मिर्ज़ा जवाद तहरानी की कब्र। तो एक बात आपको बताने के सिलसिले में यही थी सब कि इसका खास तौर पे ख्याल रखना है कि पानी जो है वो ज़ाया ना होने पाए। देखिए पानी ज़ाया किस वक्त होता है, पानी उस वक्त ज़ाया होता है जब इंसान गैर ज़रूरी तौर पर शक व शुबहात का शिकार रहे। ये बात याद रख लीजिए कि इतनी अहम तरीन इबादत को ज़ाया करवाने के लिए शैतान की पूरी ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से आपकी इस इबादत या तो आपको करने ही ना दे, या अगर आप करने में मशगूल हो गए तो उसके सवाब को ज़ाइल करवा दे। बाकायदा शयातीन ने एक मखसूस शैतान मुकर्रर कर रखा है कि जिसका नाम वलहान है। वलहान एक खास शैतान का नाम है जो वुजू में वसवसे और शक पैदा करता, वसवसे और शक। और आपको इधर शक होगा उधर शक होगा। देखिए शक की जो बीमारी ये बड़ी अजीबो गरीब बीमारी है। इमाम खुमैनी ने बड़ी अच्छी इसकी एक पहचान बताई कि आप एक तो एक मोहतात पसंद, वो तो एक अच्छी बात, लेकिन जो वसवासी इंसान हो जाता है और शक्की मिजाज बन जाता है, इमाम खुमैनी ने बड़ा अच्छा फरमाया कि शैतान हमेशा आपको वुजू में नमाज में निजासत और तहारत के अंदर शक डलवाएगा, लेकिन कभी भी आपको होमोस वगैरह के अहकाम में शक नहीं होता कि मैंने इसका होमोस दिया या नहीं दिया, शक हो रहा है चलो मैं दोबारा दे देती हूँ, इस मकान या प्लॉट पर मैंने होमोस अदा किया या नहीं किया, शक पैदा हो जाए आप दोबारा होमोस निकाल दें कई लाख रुपये, कभी भी शैतान ये नहीं होने देगा, इसमें कभी शक नहीं आएगा। आप हज पता नहीं मैंने सही किया था या नहीं किया था, चलो इस साल फिर हज पे चलती हूँ 3 लाख रुपए खर्च करके, इसमें शैतान कभी शक नहीं डालेगा। ये डालेगा इसी तरह की चीज़ों में, निजासत और तहारत में, वुजू में, कि आपको तंग करने के लिए नमाजों के अंदर, ये इसकी खास पहचान। जब इंसान मोहतात पसंद है तो फिर पैसों के मामले में मोहतात होना चाहिए, बार बार निकालना चाहिए उसको, लेकिन नहीं पैसों में नहीं निकालेगा क्योंकि उसको पता है ये पैसा फिर उन मकासद के अंदर इस्तेमाल होगा। होमोस दोबारा निकाला फिर वो जाएगा तबलीगात में इस्तेमाल होगा, हज दोबारा करने जाएगा, हज का पैसा वो तमाम सवाब व फायदे आपको दिलवाएगा, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप दोबारा हज करके अपने सारे गुनाहों को माफ़ करवाएं। हाँ, इस किस्म की चक्करबाजियाँ डाल के वजू वगैरह के अंदर ये आपको, और ख़ासतौर पर ये वलहान कब आपको तंग करेगा, ये उस वक्त है रिवायत में मिलता है कि वलहान उस वक्त शक व शुबहात डालता है जब वुजू करने से पहले आप नाम खुदा लेना भूल जाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे बगैर वुजू शुरू कर दें, ये उस वक्त शक को शुबहात डालता है, इसको शह मिल जाती है और ये फिर लोगों को इस अंदाज से बहकाता है। तो और यहां तक रिवायत में ये बात भी मिलती है कि वुजू करके अगर आप कोई भी दुआ करेंगे तो उसकी दुआ की कबूलियत के इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वजू करके दुआ करना, रिवायत में मिलता है कि अगर कोई शख्स वजू करके दुआ ना करे बल्कि ऐसी दुआ शुरू कर दे और दुआ पूरी ना हो तो वो अपने आप को मलामत करे, किसी और को मलामत ना करे, परवरदिगार से फिर शिकायत ना करे कि मैंने दुआ की थी क्यों कबूल नहीं की। यानी वजू करके दुआ करना, इसकी असर पजीरी का अजीब व गरीब है दुआओं की कबूलियत में। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे इंसान भूल जाता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, तो वुजू करके अगर दुआ करेंगे, नॉर्मल दुआ भी आकर आपको करनी है, जब ये नमाज के बाद ताकीबात में बावजू इंसान होता ही उस वक्त दुआ करे तो कबूलियत के ज़्यादा इम्कान होते। अच्छा, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जुमला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि एक जमाना ऐसा आएगा कि जब तुम लोग उस जमाने बुराइयों को बहुत ज्यादा पाओगे, उस जमाने बुराइयां बहुत ज्यादा हो जाएंगी, जब तुम ऐसे जमाने को पाओ तो बावजू रहा करो, यह अमीरुल मोमिनीन वसीयत करके गए। और वो जमाना क्योंकि आ गया है, हर वक्त गुनाहों में इंसान गिरफ्तार रहता है, तो लिहाजा मर्द मोमिन को, बंदे मोमिन को चाहिए कि वो अक्सर औकात में कोशिश करके बावजूद रहे कि बहुत ज्यादा गुनाहों में मुबतला होने के इम्कान, यानी सेकंड्स के अंदर मवाक़े, पहले जमाने में देखिए इतने मवाक़े नहीं हुआ करते थे, बुराई की जगहों पे जाना पड़ता था, लोगों की इस तरह से بیٹھکیں اور وہ سب کچھ نہیں ہوتی، مخصوص جگہوں پہ جا کے جانا پڑتا تھا اس کے لیے، لیکن کیا ہے کہ اب وہ تمام چیزیں، برائی کی سب چیزیں گھروں میں آ گئیں، ٹی وی کی صورت میں آ گئی ہیں، ڈش اینٹینا کی صورت میں آ گئی ہیں، موبائل کی صورت میں آ گئی ہیں، کتنی صورتوں میں موجود ہو گئیں۔ تو انسان کوشش کر کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے، اور خاص طور پر خواتین کے اعتبار سے ایک بات اور کہ خاص طور پر حاملہ عورتیں اور بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں تو زیادہ تر اوقات میں کوشش کر کے باوضو رہیں۔ یہ بہت عجیب و غریب اثرات بچے کے اوپر ڈالتی ہیں، چیز بہت عجیب و غریب اثرات۔ تو ملتا ہے آیتوں میں کہ ہمارے اتنے بڑے عالم گزرے شیخ مرتضیٰ انصاری، ان کی جو کتابیں، ان کو پڑھے بغیر کوئی شخص مجتہد بھی نہیں بن سکتا، حوزہ ہے علمیہ میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری، ایک دفعہ ان کی والدہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے آخر کیا ایسے اعمال انجام دیے تھے کہ شیخ انصاری جیسا عظیم الشان مجتہد جو ہے وہ آپ نے پیدا کیا؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اعمال تو بہت سارے تھے، ان میں سے فقط ایک میں بتاتی ہوں، میں نے آج تک کبھی ایک لقمہ بھی ایسا شیخ انصاری کو نہیں کھلایا ہے کہ جو بغیر وضو کے میں نے کبھی اس کو کھلایا ہو، اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہو کہ میں نے اس کو دودھ پلایا ہو اور بغیر وضو کے کبھی دودھ پلایا ہو۔ تو اس کو تو شیخ انصاری جیسا، جو اس کا مقام ہے، یہ بننا ہی تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ جیسا میں اس کو بنانا چاہتی تھی پھر بھی نہ بن سکا، یعنی اس کو میں بہت ہی اور اس سے بھی بڑے مقام پر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی، یعنی کہا کہ ان تمام باتوں میں سے صرف ایک یہ بات ان کی والدہ نے بتائی، اور سوچیں کہ جو اعمال انجام دیے ہوں گے، لیکن اتنی اہم کہ ان تمام باتوں میں سے ہر وقت باوضو رہ کر بچوں کی تربیتی امور جو ہے وہ انجام دینا، دودھ پلانا اور ان کی نگہداشت کرنا، تو اس کے بڑے عجیب و غریب اثرات جو ہے بچوں کے اوپر نمودار ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ایک وضو کے بعد دوبارہ وضو کرنا، یہ جو ابھی آپ نے سنا تھا وضو تجدیدی، اس کو کہا جاتا ہے نورن علی نور، الوضو علی الوضو نورن علی نور، ایک نور کے اوپر ایک اور دوسرے نور کی، نور کا فائدہ دلواتا، ایک نور کے اوپر ایک اور نور۔ آپ چاہیں تو اس کو نورن علی نور، نورن علی نور، آپ جتنے چاہیں وضو کر کے اپنے ثواب کو جو ہے وہ بڑھا سکتی۔ یہ بڑی عجیب و غریب عبادت ہے کہ آپ چاہیں تو اپنا نام اعمال کو بھرتی چلے جائیے۔ یہ جو وضو کا پانی بھی ہے، اس کے اندر سے بھی ایک نورانیت ہے، جب بھی ابھی آگے چل کر آپ جو چیزیں سنیں گی مکروہات وضو، اس میں ایک چیز آئے گا کہ مقام استنجا پہ وضو کرنا، یعنی اس طرح سے وضو کا پانی براہ راست جس جگہ پہ استنجا کیا جاتا ہے اور اپنی نجاست کو پاک کیا جاتا ہے، اس جگہ پہ اگر براہ راست پانی اگر جا رہا ہو تو وہ کراہیت ہے۔ اس کو کراہیت اسی وجہ سے کہ اس پانی کے اندر ایک خاص نورانیت پیدا ہو گئی۔ تو بہرحال اس کو خیال رکھنا چاہیے، اور وضو کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان وضو کرنے کے بعد مختلف کام و امور کو انجام دینے کے لیے اس کی سستی اور کاہلی بالکل دور ہو جاتی، سستی اور کاہلی اس کی، اور انسان مستعد ہو جاتا ہے کہ اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ انجام دے۔ اور سستی اور کاہلی جو سب سے زیادہ مسئلہ آج کل کے نوجوانوں کا بھی ہو گیا ہے کہ سستی اور کاہلی کے اندر اپنے زیادہ تر وقت کو اس انداز سے گزار دیتے۔ اور ایک چیز اور جو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ دلوانے والی ہے، تو آپ نے سن ہی لیا کہ شکم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے وہ تو عجیب و غریب اس وضو کے اثرات اپنے اوپر لیتا ہے، اور اس کی روحانیت ڈیولپ ہوتی چلی جاتی۔ دیکھیے بہت سارے کرنے والے اعمال ایسے ہیں کہ انشاءاللہ تربیت اولاد کی گفتگو جب ہماری آئے گی اس وقت میں ان باتوں کو ذکر کروں گا کہ جو حاملہ مائیں ہوتی ہیں وہ کون کون سے ایسے اعمال انجام دیں کہ جس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس نے وہ اعمال انجام دے دیے تو اب انشاءاللہ یہ پیدا ہونے والا بچہ اپنے زمانے کے امام کا سپاہی بنے گا بڑا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان تمام مستحبات کو انجام دینا، بہت سارے صاحبان ایمان کہتے ہیں جو باقاعدہ دین کے اوپر اس انداز سے عمل کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط زبانی کلامی حد تک یا بس سنی سنائی باتوں کی حد تک ہم پرانے لوگوں کے بس حکایتیں اور قصے ہی سنتے رہیں کہ اچھا وہ ایسا کرتے تھے۔ آج کل بھی کتنے ایسے افراد ہیں جو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک صاحب بیان کر رہے تھے कि बहुत हम इनके कई बच्चे थे, वो कह रहे थे कि जिन बच्चों में हमने इस बात का अहतमाम किया, बहुत से बच्चों में तो गफलत हो गई या एक्सीडेंटली वो प्लानिंग के बगैर हो गए, तो उसमें जिनमें हमने इन बातों का और मुस्तहबात का ख्याल रखा था, उन बच्चों में और उन बच्चों में जमीन और आसमान का फर्क हो गया तरबियत में कि जिनमें हमने इन बातों का ख्याल नहीं रखा। तो बाज़ औक़ात ये बहुत इसकी इब्तदा बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत पहले से शुरू हो जाती। तो इसके जो आम जिस्मानी भी जो फायदे, वजू करने का कोई फकत चंद एक रूहानी फायदे नहीं, जिस्मानी फायदे भी, कहा जाता है कि बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च हुई है कि नमाजी मुसलमान जितने भी होते कभी भी उनको स्किन का कैंसर तकरीबन ना होने के बराबर बल्कि देखने में नहीं आता, क्योंकि वजू का पानी जब बार बार उनके जिस्म पर लगता है और इस तरह से सफाई होती रहती है, जो ज्यादातर औकात में बावजू रहते हो उनमें स्किन का कैंसर देखने में नहीं आता। तो बहरहाल देखिए आपने कि बहुत सारी फायदे, क्योंकि बार बार इस तरह से अगर खाल उनकी नरम रहे पानी लगने से और वुजू का पानी, तो सूरज की जो शुआएं जो कि कैंसर वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, जो हार्मफुल रेज होती हैं, वो फिर उसके ऊपर उस अंदाज से असरअंदाज नहीं हो सकती इंसान की स्किन पे। और बाकायदा अमेरिकन कॉलेज ऑफ फैमिली फिजिशियंस जो है, जो बड़ा एक ऑथेंटिक एक इदारा समझा जाता है मेडिकल साइंस में, उसने भी ये बात कही है कि सोने से पहले अगर इंसान अपने हाथों को और चेहरे को धो ले तो बहुत सारी एलर्जीज वगैरह जो नॉर्मली होती तो वो ये कहते हैं कि अगर सोने से पहले इंसान बावजू हो जाए, अपनी वो तो ये नहीं कहते, अगर सोने से पहले इंसान अपने हाथों को और चेहरे को धो ले पानी से, तो बहुत सारी एलर्जीज मसलन एस्थमा और जो और मुख्तलिफ एलर्जीज होती हैं उससे इंसान बच सकता है। और यही इस्लाम का हुक्म भी है, सोने से पहले अपने आप को बावजू रखना, ये इस्लाम ने 1400 साल से इसका हुक्म दे रखा है। तो बस ये कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, वरना जिस्मानी फायदे भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इसी तरह से खुद पैगंबर इस्लाम बहुत ज़्यादा ताकीद करते थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बहुत ज़्यादा ताकीद करते थे कि इंसान सोने से पहले ज़रूर वजू कर ले। और कितने ही और फायदे भी हैं, एक तो ये कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज, वो भी अगर बहुत से डॉक्टर्स हजरात ने तो उसका तजुर्बा भी किया और कहा कि हमने हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को जो हमारे पास आते हैं उनसे उनका पहले ब्लड प्रेशर चेक किया और उसके बाद उनको वजू करवाया और उसके बाद कुछ देर बाद उनका हमने ब्लड प्रेशर चेक किया तो उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो ये खुद अगर इंसान बार बार वजू करता रहे तो इसका मतलब ये कि अपने ब्लड प्रेशर को भी यानी जिस्मानी बहुत सारी बीमारियों को भी कंट्रोल में रख सकता। इसी तरह से बहुत सारे नफसियाती अमराज ऐसे होते, बहुत सारे डिप्रेशन के मसलन मरीज इस तरह के होते। बाकायदा मगरबी जर्मनी में एक तजुर्बा किया गया था और दो ग्रुप्स बनाए गए थे पेशेंट्स के कि जिनको डिप्रेशन वगैरह का मर्ज था, तो और उसके बाद उन मरीजों को उन दो ग्रुप्स में से एक ग्रुप को दोनों बिल्कुल एक ही तरह की बीमारियां का शिकार थे, दो ग्रुप बना दिए और एक ग्रुप में को उन्होंने बार बार चेहरा और हाथ धोने को कहा, दिन में ज्यादातर औकात में कहा कि तुम बार बार अपने चेहरे को धो और हाथों को धो, तो उनके अंदर चंद माह बाद ही डिप्रेशन का मर्ज बहुत ज्यादा कम हो गया बनिस्बत उस ग्रुप के जिसको उन्होंने ये पानी वाली थेरेपी नहीं की। तो कितनी ऐसी चीजें हैं कि आप देखिए कि कितनी ये चीजें फायदा दिलवाने वाली हैं। बहुत से लोग जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन यासियत और उसका शिकार होते हो, आप उनसे कहें कि वो वजू करने की आदत डालें, ज्यादातर औकात में फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह किस तरह से उनका मर्ज जो है वो दूर होता है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो नफसियाती अमराज जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पागल पाने की हद तक साइकोसिस वगैरह के जो मरीज जो हो जाते हैं बाज़ औक़ात, तो ये उससे भी इंसान को बचा लेता है उस मरहले तक जाने तक। फिर वो कहा जाता है ना, हमारे एक ECT एक जो है कि टेक्निक कहलाती है जो करंट वगैरह लगाया जाता है बहुत से ऐसे मरीजों को जिससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है, इसके बाद उनका डिप्रेशन भी कम हो जाता है, जो और नफसियाती अमराज हैं उनके अंदर भी काफ़ी इफाका हो जाता है। ये अलबत्ता इस तरह तो नहीं होता उसके अंदर, यानी कंट्रोल्ड उसके अंदर लो वोल्टेज का करंट जो है वो लगाते हैं तो उसके बाद मरीज को काफ़ी दिनों तक के लिए आराम मिल जाता है। तो बाज़ औक़ात इस ट्रीटमेंट की तरफ जाने की नौबत भी नहीं आती और एक शख्स था जो फिलिपाइन में गया था कि मैं वाकया पढ़ रहा था, तो फिलिपाइन जब वो गया, इसको फिलीपीन कहा जाए, जब वो वहां गया तो उन्होंने कुछ मुसलमानों ने वहां पर वजू किया। जब कुछ मुसलमानों ने वजू किया तो एक बहुत ही बूढ़ा फिलिपाइनी वहां बैठा हुआ था, वो उसके पास आया और कहा कि तुम इस तरह से अपने ये आजा के ऊपर पानी कैसे लगा रहे हो। उन्होंने कहा ये हमारे इस्लाम का हुक्म है, हम इस तरह से वजू करते हैं। वो हैरान रह गया, कहने लगा कि हमारे कदीम खानदानों के अंदर ये तरीक़ेकार है कि हम बहुत सारे पागलपने के और नफसियाती अमराज के लिए इन्हीं जगहों के ऊपर पानी लगाते आ रहे हैं, उससे उनका मर्ज ठीक होता है। हैरत है कि तुम्हारे यानी मजहब के अंदर बाकायदा से इसको 5 दफा दिन में करने का हुक्म। तो बहुत सारी اللهم صل على محمد وآل तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि मैं वही आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस्लाम जो है वो अमल करने के लिए, यानी ऐसा नहीं है कि बस किताबों के तक हम बहुत सारी चीजें पढ़ लें, हम इसको जब तक इसके असरात को मुशाहिदा नहीं करेंगे, अपने इस पर अमल नहीं करेंगे, जब तक कैसे हमें चीजें इसकी जो है इस्लाम की जो है वो लोगों के ऊपर आश्कार होंगे। और दायमुल वजू रहना का एक फायदा ये भी हमेशा कि ये इंसान के तमाम गमो हम को दूर कर देता है। यही अभी सा जैसे कि आपने कहा डिप्रेशन को, जो गम आपके अंदर पाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ों पे झुंझलाहट होती है, बहुत सी हमारी जिंदगी में नाहमवारियाँ होती हैं, वो सब की सब इंसान का जो दिमाग के ऊपर जो असरअंदाज होती हैं उसको वजू कंट्रोल कर लेता। और एक और बात कि सिर्फ यही नहीं, जुल्म से भी इंसान को निजात दिलाता है, जुल्म से। आजकल मजालिम कितने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, कितने ज्यादा जुल्म होते जा रहे हैं। आप आज कल भी नजर आता है हमें कि लोगों को पीने का पानी दस्तियाब नहीं, कहीं जमीन पे भी पानी पड़ा हुआ नजर आए तो वो भी इतने ज्यादा, बहुत सारे इस्लामी मुल्कों के अंदर ये सूरत हाल। तो बहरहाल ये सब चीजें ऐसी हैं लेकिन जुल्म जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और जुल्म का एक ये भी है कि जो जब जुल्म इस अंदाज से जैसे कि कितने ही हमारे उसके ऊपर मजालिम बढ़ते चले जा रहे हैं, बहरीन के अंदर देखें कैसे मजालिम हो रहे हैं दूसरे ममालिक की अफवाज आकर, और कितना जुल्म व बर्बरियत का बाजार जो है वो गर्म कर रखा है, और खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का बाजार तकरीबन हर जगह पर जारी है, तमाम मुसलमानी इस्लामी मुल्कों के अंदर हम यही नजर में, बल्कि कमजोर कौमें कहीं पर भी हैं चाहे उनका इस्लाम से भी ताल्लुक नहीं, उनके भी हकूक किस तरह से पायमाल किए जा रहे हैं। तो बहरहाल एक आलिम को जब ये बात पता चली कि जालिम के हरकारे, जालिम के हरकारे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, तो वो उन्होंने भी पैगाम एक लिहाज से दिया कि जिस शख्स ने आकर कहा था कि जो बादशाह है वो आपके आपको कत्ल करने का पूरा इरादा कर चुका है, उन्होंने कहा अच्छा मैं भी वजू करके अभी तैयारी करता हूं। बादशाह को जब इत्तला मिली कि वो वजू करके तैयारी कर रहे हैं किसी तरह की, बादशाह डर गया और अपने उन तमाम कातिलों जो भेजे हुए थे उनको कत्ल करने के लिए उन्हें वापस बुला लिया। तो जुल्म से भी इंसान को बावजू अगर हम रहें ज्यादातर हालात में, तो बहुत से जालिमों का भी हम पर हो सकता है कि उस अंदाज से वो असर अंदाज ना हो सकते, और एक हिसार सा जालिमों के खिलाफ जो है वो एक उभर के आ जाता है। मिस्र के बादशाह ने जब हजरत सारा को तलब किया था, हजरत इब्राहिम की जौजा को, मिस्र के बादशाह ने हजरत सारा को, ये हजरत सारा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, हजरत इब्राहिम की जौजा, اللهم صل على محمد وآل محمد, यरूशलम से 20 किलोमीटर शुमाल मगरबी हिस्से में हेब्रन के नाम से जो जगह है जिसको अरबी में अलखलील कहा जाता है इसराइल में, वहां पर हजरत सारा की कब्र। तो हजरत सारा को जब मिस्र के बादशाह ने तलब किया तो आप उसी वक्त वुजू करके नमाज के लिए खड़ी हो गई, रिवायत में मिलता, और इस वुजू करके यानी वुजू और नमाज से सारा ने मदद ली, और इस वुजू करके नमाज पढ़ने के नतीजे में रिवायत में मिलता है कि उस बदकिरदार बादशाह को जमीन ने हुक्म खुदा से पकड़ लिया और उस जालिम को उसी वक्त सजा हो गई। तो बहरहाल आपने देखा कि हजरत सारा का इस अंदाज से वजू करके वजू और नमाज से मदद लेना یہ ثابت ہے روایتوں میں. تو ہم پہ بھی کوئی مصیبت نازل ہو جائے, اور مصیبتیں نازل ہو ہی رہی ہیں مستقل, تو ایسے حالات میں زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا یہ ظالموں کے شر سے بھی انسان کو بچاتا. تو یہ دماغ میں یہ بات رہے, اور سب مومنین کی حفاظت کی نیت سے بھی آپ, ظاہر ہے ہر کوئی آدمی بر وقت باوضو نہیں رہے گا, لیکن جن کو بھی توفیق ملی ہے وہ تمام مومنین کی حفاظت کے لیے, ان ظالموں سے حفاظت کے لیے باوضو رہیں, اور نیت یہ کریں گے وضو میں تمام مومنوں مومنات کی طرف سے انجام دے رہی ہیں ان کی حفاظت کے غرض. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ ایک حصار سا قائم ہوگا, اور سب زیادہ تر لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے روایت میں ملتا ہے, آپ سوچیں گے ایک صرف ہمارے کرنے سے پوری قوم کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے. جی ہاں, پوری بعض اوقات روایت میں ملتا ہے کہ پوری امت کی توبہ کے لیے فقط ایک شخص کا استغفار بھی کافی ہو جاتا. اگر ایک شخص صدقے نیت سے پوری ملت کے لیے استغفار کر لے تو پوری قوم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں فقط ایک شخص کے استغفار کے نتیجے میں. تو اسی طرح سے اگر آپ اکیلے وضو کر لیں گے, کسی ایک کوئی شخص بھی وضو کر لے تو پوری امت کو فائدہ دلوا سکتا. اور روایت میں ملتا ہے باقاعدہ حضرت بلال حبشی, یہ حضرت بلال حبشی کی قبر ہے دمشق میں, درود بھیجیے محمد والے. پیغمبر اسلام نے بلال کو مخاطب کر کے کہا کہ بلال تم کون سا ایسا عمل انجام دیتے ہو کہ جب بھی میں جنت میں داخل ہوتا ہوں تو تمہارے قدموں کی آہٹ میں جنت میں پاتا ہوں. دیکھیے جملے روایت کے پیغمبر کی, کہا کہ یا رسول اللہ میں دو اعمال ایسے انجام دیتا ہوں, ہو سکتا ہے اس کی بنا پر ایسا ہوتا ہو. ایک تو جب بھی میں اذان کہتا ہوں اس کے فوراً بعد دو رکعت نماز پڑھ ہی لیتا ہوں, اور دوسرا یہ کہ جب بھی کبھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً دوسرا وضو کر لیتا ہوں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے تمہیں یہ مقام اور یہ انعام انہی دو باتوں کی وجہ سے عطا ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ جس چیز کو ہم ایسا معمولی سا سمجھ رہے ہیں وہ کتنے عظیم ثواب کو دلواتی. اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا, بلکہ باوضو رہ کر مسجد انسان اگر چل کے جائے گھر سے وضو کر کے جائے تو یہ عمل اس کو حج کا ثواب دلواتا. بہت سے وضو خانے میں جا کر کریں گے اس کا اپنا ثواب ہے, لیکن گھر سے اگر کوئی شخص وضو کر کے جائے تو یہ اس کو حج کا ثواب دلواتا. اور وہ تو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہی, اتنی اہمیت ہے کہ ہر موقع پر, حتیٰ کہ جب جنگ ہو رہی ہے جہاد ہو رہی ہے, فوجی اس وقت بھی اپنے آپ کو باوضو رہ کر چاہے نماز نہیں بھی پڑھنا ہو تب بھی حالت وضو میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں مجاہدین, تاکہ اس حالت میں ان کو شہادت کی موت آئے جس وقت وہ وضو کی حالت میں بھی ہوں. اور دعا کرنے سے پہلے, یعنی ایک تو روایت میں یہ بھی چیز ملتی ہے کہ ہمیشہ دعا کرنے سے پہلے, جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اگر باوضو ہو جائیں تو قبول تو دعا کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں, اور میدان قیامت میں یہی آزائے وضو چمکیں گے جیسے اس سے پہلے ذکر ہوا. پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی, سب سے پہلے, اور سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت بھی مجھے ہی سب سے پہلے دی جائے گی. پیغمبر قیامت میں آنے کے بعد سب سے پہلا سجدہ بھی پیغمبر ہی کریں گے, اور سجدے سے سر بھی سب سے پہلے ہی اٹھائیں گے. پھر پیغمبر نے فرمایا کہ میں چاروں طرف جو تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی ان میں اپنی امت کو میں سب سے پہلے پہچان لوں گا, دوسروں کی امتوں سے, دوسرے انبیاء کی امتوں سے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, حضرت نوح سے لے کر اور اتنے بعد میں آنے والے لوگوں تک کیسے کس طرح سے آپ اپنی امت کو پہچانیں گے؟ تو پیغمبر نے فرمایا میری امت کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں وضو کے اثرات سے سفید ہو رہے ہوں گے, اور یہ شرف صرف میری امت کے علاوہ کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوگا. کیا آز ہے وضو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو علماء یہاں پہ یہ بات لکھنے کے بعد, اس حدیث کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر نیکی زندہ ہے, اور مرنے سے بھی نیکیوں کے اثرات ختم نہیں ہو جاتے, بلکہ آپ نے دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ آزائے وضو نورانی رہتے ہیں, نورانی. اور یہ اعضائے وضو قیامت کے میدان میں چمکیں گے، جس سے پیغمبر اپنی امت کو دیگر انبیاء کی امتوں سے الگ کر کے پہچان لیں۔ اور دو باتیں اس میں اور بھی تھیں پیغمبر نے فرمائیں کہ جن کی وجوہات سے وہ اپنی امت کو پہچانیں گے، لیکن فی الحال وہ ہمارے موضوع سے خارج ہیں، جو ابھی فی الحال بیان نہیں کرنا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جو جس کا صرف اور صرف کرنے والے کو علم ہوتا اور پروردگار عالم کو علم ہوتا، یہ ظاہر نہیں ہو پاتی۔ بہت سی روایت، ایک تو روایت وہی ہے جو روزے کے متعلق، کہ انسان جس وقت روزہ رکھتا ہے تو اس کے اور پروردگار کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، دوسرا کوئی اس سے آگاہ نہیں ہو پاتا۔ اور دوسری چیز وہ باوضو رہنا، اس سے بھی لوگ زیادہ تر اوقات میں مطلع نہیں ہوتے، اور جو شخص باوضو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، ورنہ نماز پڑھتے تو آپ لوگوں کو نظر آئیں گے جس وقت وہ عمل انجام دے رہے ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص وضو کر کے اور بازاروں کے اندر پھر رہا ہو تو کسی کو کیا پتہ کہ حالت وضو میں ہے یا نہیں، تو اس کا اور پروردگار کے اخلاص کی ایک کیفیت اس کے اندر پیدا ہونے لگتی۔ اور پیغمبر یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ ولا یحافظوا علی الوضوء الا مؤمنون، کہ وضو کی نگہداشت سوائے مومن کے کوئی شخص نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی اس روایت کی بنا پر ہمیشہ امام خمینی وقت آنے سے پہلے وضو کر کے تیاری کر لیتے تھے۔ جب یہ روایت میں ملتا بھی کہ جس نے نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کیا، اس نے نماز کی بے احترامی کی، نماز کی بے احترامی کی اس نے۔ البتہ اس کا ایک فقہی مسئلہ ہے جو ہماری آئندہ ایک نشست آنے والی، جس دن آپ کا جولائی میں جو ایگزام اور ٹیسٹ ہوگا اس دن ہمارا ایک لیکچر بھی ہوگا، اس کے اندر مختلف مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اس وقت میں وضو کرنا نماز کا وقت آ جانے سے پہلے، اس میں مجتہدین کا ایک اختلاف ہے، ایک امپورٹنٹ اختلاف ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مجتہدین کا سلسلے میں نظریہ کیا ہے جو بھی آگے چل کر آئے۔ اور کوشش یہ کریں، یہ بھی ہے کہ بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے بچوں کو بھی اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ زیادہ تر اوقات میں، دیکھیے بہت ساری چیزوں کی بچوں کو کہاں عادت ہوتی، رات کو دیر سے بھی سوتے ہیں آپ، ان کو صبح اسکول کے لیے اٹھاتی ہیں، مختلف چیزوں کی بچے تیاری کرتے ہیں، بہت سی چیزیں بچے شروع میں نہیں کرتے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی۔ تو جب عادت ہو جاتی ہے تو بہت سی چیزوں کی آپ عادت ڈلواتی ہیں، تو وضو کرنے کی عادت کیوں نہیں ڈلوا سکتی ان کو؟ ان کو انسینٹیوز دیں، ان کو انعامات دیں، کسی بھی طریقے سے ان کو اگر اس بات کی اگر آپ عادت ڈلوا دیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا بچوں کے لیے، اور بہت فائدہ مند یہ چیز ہوگی، اور یہی ان کی شخصیت کے لیے میں ایک بہت بڑا ایک نمایاں کردار ادا کرے گی۔ بچپن کی بہت ساری عادتیں بڑے ہونے کے بعد ان کی افادیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ایک مومن کامل کی صورت میں ایک جوان آپ کے سامنے ایک معاشرے کے اندر سامنے آتا ہے اپنی تمام تر اچھی خصوصیات کے ساتھ، پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ عام قسم کے کھلنڈرے اور بغیر کردار کے جو نوجوان ہیں ان میں اور ان میں کتنا فرق ہے۔ تو جب بھی شروع ہی سے اپنی اولادوں کو بہرحال مدارس کے اندر، اچھے مدرسوں کے اندر بھیجنا، جہاں یہ سب چیزیں سکھائی جا رہی ہیں جو آہستہ آہستہ ان کی شخصیت کا جز بنتی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے جو مدارس ہیں مختلف بچوں کے، ان میں اخلاقیات چارٹ جو دیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ بچہ آہستہ آہستہ اپنے اندر بہت ساری اچھی خصوصیات کو بچپن ہی سے پیدا کر لے، اور بعد میں تو بڑے ہونے کے بعد ایک عادت ہو جاتی جو فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اس کی، اور پھر اس کے فائدے آپ کو بعد میں نظر آتے ہیں۔ تو بچوں کو اس طرح سے صاف ستھرا رہنے کی بھی عادت ہو جاتی۔ اور ایک اسکول کے ایک استاد نے والدین کو باقاعدہ خط لکھا تھا، کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ جناب آپ بچوں کو ذرا صاف ستھرا رکھا کریں، ان کے پاس سے بہت بدبو آتی۔ تو والدین نے جواب لکھا اس خط کا کہ ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کے پاس بھجواتے ہیں، سونگھنے کے لیے نہیں بھجواتے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ والدین اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ ان تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں اگر کوئی ٹیچر کسی چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں، سننے میں آتا ہے کہ جناب بچے بھی ظاہر ہے کہ بڑے تیز ہو گئے آج کل، وضو کرنے کے لیے بھیجیں تو تھوڑے سے بال گیلے کر کے مثلاً آ جاتے ہیں کہ میں نے وضو کر لیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور بڑوں کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، بلکہ پہلے تو بچوں ہی کی بات بتا دوں، جیسے کہ وہ لطیفے کے اندر بھی ملتا ہے، ایک بچہ نہاتا نہیں تھا تو ایک دن وہ وہاں سے آیا اور کہا کے کہا کہ میں نہا لیا ہوں، تو اماں نے پھر بھی مارا، تو دوسرے بچے نے پوچھا کہ پھر انہوں نے کیسے پہچانا کہ تم نہائے نہیں تھے، کہا میں صابن گیلا کرنا بھول گیا تھا اصل میں، تو اس سے وہ پہچان لیے گئے۔ تو بچپن میں بہت ساری دیکھیں اس طرح کی عادتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات بڑے ہونے کے بعد بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک دیہاتی کو ایک عالم دین نے کہا کہ اگر تم وضو کر کے اور نمازیں پڑھو گے تو نمازوں کا عادی بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جب تم ایک سال بعد آؤ گے تو میں تم کو بھینس انعام میں دوں گا۔ وہ چلا گیا دیہاتی کا، ٹھیک ہے میں نماز کا پابند ہو جاؤں گا۔ جب نماز ایک سال بعد آئے کہ لائیے بھینس، تو عالم دین نے کہا کہ بھائی دیکھیے میں نے تو تمہیں نا عادت ڈلوانے کے لیے ایک بات کہی تھی کہ تمہاری عادت ہو جائے نماز پڑھنے کی۔ اس نے کہا مجھے بھی پتا تھا کہ آپ مجھے بھینس انعام میں نہیں دیں گے، جب بھی میں نے بھی پورے سال نمازیں بغیر وضو کے ٹرفائی تھی۔ تو بہت سے جو ہے بچے ہی نہیں بلکہ بڑے افراد بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس قسم کی جو مختلف لطیفوں کے اندر بھی باتیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بات یاد رہے کہ باوضو جو شخص مومن ہوتا ہے پروردگار اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، باوضو مومن بہت اس کو پسند کرتا، اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے پاک کرتا۔ تو یہ دو مستقل الگ عبادتیں ان کو قرار دیا گیا پروردگار، ورنہ ایک ہی کے اندر دونوں کا ذکر کر سکتا تھا، لیکن دو الگ الگ الفاظ توابین اور متطاہرین، اس کا مطلب یہ کہ یہ مستقل دو الگ عبادتیں کہ صاف ستھرا رہنا، باوضو رہنا۔ تو جس طرح انسان توبہ کر کے روحانی اعتبار سے پاک ہوتا ہے، اسی طریقے سے جسمانی پاکیزگی کا اہتمام وہ بھی جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ جیسے میں نے کہا کہ جو آپ وضو کر رہی ہوتی ہیں تو وضو اعضائے وضو جو سے جو پانی بہ رہا ہوتا ہے، باقاعدہ آپ کے گناہ ہیں جو بہتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے عرفا نے اپنی آنکھوں سے اس بہتے ہوئے پانی کے اندر بہت سے گناہوں کے اثرات کو جاتے ہوئے بھی دیکھا، یعنی نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ اثرات اس پانی کے اندر بہتے ہوئے کہ اچھا یہ دیکھیے فلا فلا گناہ جو ہے بہ کے اور ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اتنا یہ جو پانی تھا اس کی اتنی اہمیت ہے اس وضو کے پانی کی، یہ پیغمبر اسلام جب جس وقت وضو کیا کرتے تھے، پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، جس وقت وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام جو پیغمبر کے مخلص صحابہ تھے وضو کا پانی جمع کر لیا کرتے تھے، بطور تبرک، بطور تبرک پانی جمع کر لیتے تھے۔ اور صرف پیغمبر کی حد تک بات نہیں بلکہ کتنی ہی پیغمبر کی اولادوں میں سے ایسی شخصیات گزری، جیسے ایک خاتون گزری ہیں نفیسہ خاتون کے نام سے، جو امام حسن کی تیسری یا چوتھی نسل سے تھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نفیسہ خاتون 145 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور مصر میں ان کا مزار ہے جہاں پہ لوگ ان کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ایسی خاتون تھیں کہ ہمیشہ ایک تو دائم الوضو رہا کرتی تھیں ہر وقت، اور ان کے وضو کا پانی لوگ تبرکن لے کر جاتے تھے، ایک یہودی، اور ان کے معجزات بہت زیادہ ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا نفیسہ خاتون کے۔ پہلے تو یہ بات بتا دیجئے کہ نفیسہ خاتون وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے ایسا کام کیا جو آج تک شاید ہی کسی نے کیا ہو، انہوں نے اپنے گھر میں اپنی قبر کھدوا رکھی تھی، اس قبر میں بیٹھ کر 1900 دفعہ قرآن ختم کیا اس گھر، اس قبر میں۔ کوئی تصور کر سکتا ہے 1900 دفعہ قرآن اپنی قبر میں بیٹھ کر ختم کیے ہیں نفیسہ خاتون۔ تو ان کا مصر میں ان کا جو ہے وہ مزار بھی ہے، قبر مبارک ان کی وہیں پر ہے۔ یہ ایک یہودی عورت ان کے پڑوس میں رہا کرتی تھی جس کی بیٹی پیرالائز تھی، بالکل مفلوج، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی تھی۔ جب ان کی بڑی تعریف سنی نفیسہ خاتون کی تو وہ یہودی عورت آئی اور ان کے وضو کا پانی جمع کر کے لے گئی اور اپنی اس مفلوج بیٹی کے ہاتھ پاؤں پہ لگایا، ان کی بیٹی اسی وقت اٹھ کر بیٹھ گئی نفیسہ خاتون کے وضو کے پانی کی وجہ سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس وضو کے پانی کے بڑے اثرات ہیں، یہ بڑا متبرک پانی ہوتا ہے۔ جب ہی میں نے کہا آگے چل کر اس کا میں ذکر کروں گا کہ براہ راست مقام استنجا میں وضو کرنا، ایک اٹیچ بات کا بھی مسئلہ آئے گا، وہ بھی آگے چل کر ذکر ہوگا، تو اس وقت اس کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ تو پیغمبر اسلام بھی لوگوں کو وضو کر کے بتاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرا وضو ہے، مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے، اور یہی وضو حضرت ابراہیم کا وضو بھی، حضرت ابراہیم کا اور حضرت سارہ کا وضو کر کے نماز پڑھنا یہ روایت سے ثابت ہے، یعنی ان کے زمانے میں بھی اس طرح سے وضو وغیرہ ہوا کرتا تھا، روایت میں آیا. وضو کر کے جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، ظاہر ہے انسان نمازیں جو پڑھتا ہے وہ حالت وضو میں انجام دیتا ہے، اور نمازوں کے قنوتوں میں خاص طور پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں. ایک تو اس کا یہ بہت فائدہ ہے. اور اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی کہ اتنی عظیم عبادت ہے وضو انجام دینا، جس کو ہم سرسری اور روا روی میں پڑھتے انجام دیتے چلے جاتے ہیں، بس گئے نل کھولا، پانی مختلف اعضاء پہ ڈالا، نکل آئے. جبکہ آئمہ علیہ السلام کی ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ ضرب پڑ جاتے تھے. چوتھے امام کے متعلق ملتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ محمد ابن طلحہ شافعی، جو علماء اہل سنت میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں شافعی مکتب فکر میں علی الخصوص، وہ پر انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چوتھے امام جس وقت وضو کے لیے آمادہ ہوتے تھے تو رنگ بے انتہا زرد پڑ جاتا تھا، اور عجیب و غریب حالت ہو جاتی تھی. ان کے گھر والے ان سے پوچھتے تھے کہ مولا یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی، وضو میں آپ کی یہ حالت؟ تو چوتھے امام یہ فرماتے تھے کہ میرا پورا تصور اور میری تمام تر توجہات کا مرکز اس وقت وضو کرتے وقت پروردگار عالم کی ذات ہو جاتی، اور اس کی عظمت و جلالت کے خیال سے میری یہ حالت ہو جاتی. ہماری تو کوئی بھی حالت دور دور تک ایسی نہیں ہوتی. یعنی اس وجہ سے ایک بہت بڑا فائدہ بھی آگے چل کر بھی میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر کوئی مکمل خشوع خضوع سے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے وضو کو انجام دے تو اس کا یہ عمل اس بات کا لازمہ بن جائے گا کہ یہ نمازیں بھی اپنے خشوع خضوع کے ساتھ انجام دے گا. یعنی آپ کا وضو میں خشوع خضوع کرنا اس بات کا لازمہ بن جاتا ہے کہ آپ کی نمازیں بھی خشوع خضوع کے ساتھ ادا ہوں گی. یا آپ نے پہلے سے اس کا انتظام کر لیا تھا جس وقت، یعنی نماز میں خشوع کا اہتمام وضو کے ذریعے کرنا، یہ خود ایک عمل ہے جو ہمارے چوتھے امام کی سیرت سے بھی جو ہے وہ ملتا ہے. اور باقاعدہ وضو کے سلسلے میں ثواب وضو کے نام سے پوری کتاب ہے، چھوٹا سا کتابچہ بلکہ مدرسے نے اس کو شائع کیا، عباس عزیزی کی کتاب ہے، وہ آپ ضرور لیجئے، بے انتہا آپ کو واقعی وضو کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا کہ وضو کیا چیز ہے جس کو ہم بہت سرسری اور روا روی میں انجام دیتے ہیں. بہت مختصر سی کتاب ہے ثواب وضو، عباس عزیزی کی، نیچے آپ ریسیپشن سے جا کر لے سکتی ہیں، بہترین کتاب ہے، مختصر ترین ہدیے کے ساتھ جو دستیاب ہے. اچھا، کوشش آپ یہ کریں کہ گھروں میں جس وقت آپ کھانے پکاتی اس کو بھی باوضو ہو کر اگر کھانا پکایا جائے تو بے انتہا فائدہ، بے انتہا. کتنے ایسے علاقے ایسے ہیں کہ مجھے کچھ صاحبان ایمان عورتوں نے بھی یہ بات بتائی ہے جو مختلف ممالک میں رہتی ہیں، افریقہ وغیرہ میں، کہ ہم اپنے جو تبرکات ہیں یہ بھی غیر لوگوں سے نہیں پکواتے جو مجالس کے جو تبرک ہوتے ہیں، بلکہ اپنے ایسے افراد اور ان کو ہم نے ہدایت کر رکھی کہ جس وقت یہ آپ تبرک بنائیں اس وقت باوضو ہو کر آپ یہ جو ہے اس تبرک کو پکائیں، کیونکہ یہ مومنین کے جسموں میں جاتا ہے اور اس کے عجیب و غریب چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں کھانے پینے کے، تو باوضو ہو کر کھانا بنانا. دیکھیں وہی شیخ مرتضیٰ انصاری کی والدہ نے جو بات کہی تھی کہ میں نے آج تک ایک لقمہ بھی ایسا بچوں کو نہیں کھلایا ہے اپنے کہ جو بغیر وضو کے انجام دیا ہو. تو آپ بھی کوشش کریں کہ باوضو ہو کر کھانا وانا پکانا، یہ گھر میں اگر اس کا اہتمام کر لیں تو بہت سارے مسئلے مسائل جو گھروں کے اندر پیدا ہو گئے آپ دیکھیں کچھ عرصے میں ویسے ہی رفع ہو جائیں گے، یہ جو اثرات ایسی یہ چیزیں تمام چیزیں ڈالتی ہیں. اور دیکھیں تجربہ بھی ہم کو یہی کہتا ہے کہ خواتین کے وضو زیادہ تر، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین وضو کے معاملے میں زیادہ لاپرواہی کا شکار ہیں، اور زیادہ تر خواتین کے وضو باطل ہوتے ہیں بہت سارے مسائل کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے. ایک تو وہی میک اپ وغیرہ کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پتہ چلا اعضاء وضو تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے، وضو کی غلطیاں باقاعدہ، جو یہاں سے ایک ہماری ایک سینئر موسٹ کلاس ہے اس نے ایک سیمینار بھی کیا تھا علاقے کی عورتوں کو جمع کر کے اور ان کے وضو ٹھیک کروائے تھے، تین چار پانچ خواتین نے اس کی صلاحیت جو ہے پیدا کی، اور اس کے بعد ایک باقاعدہ ایک سیمینار ٹائپ کا ایک روزہ سیمینار جس میں علاقے کی خواتین کو اس سیمینار کے ذریعے بلایا اور جمع کیا، پریکٹیکل وضو بھی ان کو سکھایا، ایک ہی دن میں تین چار گھنٹے کا پروگرام تھا، وہ خواتین اپنا وضو ٹھیک کر کے چلی گئیں. اور اس کے بعد آگے بھی سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ ظاہر ہے کہ بس وہ تو نہیں کہ اس میں بھی چند سو خواتین علاقے سے آ گئیں اور ان کا وضو ٹھیک ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی نمازوں کا مسئلہ جو صحیح ہو گیا. تو خواتین کے جب چیک بھی کیا گیا تو خواتین کے وضو میں بہت زیادہ غلطیاں نکلیں، بہت زیادہ غلطی، حالانکہ اتنی مختصر ترین عبادت ہے اور واجبات تو دیکھیں وہی تین چار ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پھر بھی اتنی غلطی ہیں. اسی طرح سے مثلا نام احرام کے سامنے جب آگے چل کے میں اس کا ذکر کروں گا کہ عورتیں زیارات پہ جاتی ہیں، حج و عمرے پہ جاتی ہیں، بہت سارے ایسی جگہ آتی ہیں کہ جہاں پر ان کو اپنا وضو کرنا ان پر ساخت بھی ہوتا ہے، تیمم ان کی ذمہ داری ہوتی، لیکن کیا وہاں پر نامحرموں کے سامنے مثلا اپنے ہاتھوں کو کھول رہی ہیں وضو کے لیے، اپنے سر کو کھول رہی ہیں، اپنے پاؤں کو کھول رہی ہیں کہ جن کو چھپانا واجب ہے، اور وضو کے اندر بہت ساری غلطیاں اس انداز سے کرتی چلی جاتی ہیں جبکہ نامحرم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. چھپ کے خواتین کو اس انداز سے اپنے پردے کی حفاظت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس کا فقہی حکم اپنے مقام پر میں بیان کروں گا کہ اگر نامحرم کوئی سامنے موجود ہو تو بہت سارے ایسے حالات سفر میں درپیش ہو جاتے ہیں کہ جس میں مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں سے ہم مثلا واش رومز وغیرہ سب بھر گئے ہیں، افراد اس کے اندر ہیں اور بس چلنے والی ہے اور وضو کا نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے، آگے کہیں بس رکے گی بھی نہیں، اب وضو تو نہیں کر سکتے، اب پھر تیمم اس موقع پہ کیا جائے گا، تو اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے جو وضو خانے، بہت سے دیندار افراد تو گھروں سے وضو کر کے آتے ہیں کیونکہ وضو خانے میں جب جاتے ہیں تو اتنی غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں کیوں کس کس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، بعض اوقات تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، لوگ چڑھنے لگتے ہیں، ہنگامہ آرائی ہونے لگتی ہے، جب کیا کریں، تو وہ پریفر اس بات کو کرتے ہیں کہ کون اس چکر میں پڑے، گھر سے وضو کر کے جاؤ. مساجد کے جو وضو خانے، تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ پہلے ہی مرحلے پر اٹک کے رہ گئے، نمازوں کی اور وضو اور تمام چیز عبادات کی قبولیت کا مرحلہ بعد میں آئے گا، پہلے وہ چیز صحیح تو ہو جائے، پتہ چلا وضو ہی صحیح نہیں ہے تو نمازیں بھی جو ہے وہ ساری کی ساری غلط ہو رہی ہیں. اور بہت سے اہم ترین کام جو ہیں ان کے لیے وضو کر کے جانا ان تمام کاموں میں آپ کو فائدہ دلوا دے گا، کامیابی ہو جائے گی. مثلا امتحان آپ دینے جا رہی ہیں، وضو کر کے جائیں گھر سے، مدرسے آپ آ رہی ہیں، وضو کر کے آئیں، لڑکی کے رشتے کے لیے جا رہے ہیں مثلا، وضو کر کے جائیں. یہ تمام چیزوں کاموں میں کامیابی کے لیے وضو کرنا یہ بہت اہم ترین چیز. کسی جگہ کوئی جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں، گھبرا رہا ہے دل کافی، پتہ نہیں ہمارا یہاں پہ ہو یا نہ ہو، وضو کر کے جائیں، آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. اسی طرح سے کوئی بڑی بزنس کی میٹنگ ہے، ڈیل ہونے والی ہے، کوئی کسی سے کاروباری کوئی ایگریمنٹ کرنے جانے، کوئی چیز وضو کر کے جائیں، انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. اور اسی طرح کوئی سفر درپیش ہے، چاہے وہ زیارات کا سفر ہو، چاہے کوئی اور سفر ہو، کسی بھی جگہ جا رہے ہو، ہمیشہ کوشش کر کے باوضو رہیں. بچوں کو بھی اس بات کی عادت ڈالیں کہ اسکول وغیرہ بھی اگر جائیں تو باوضو ہو کر جائیں، وہ مطالب ان کو وہاں چیزیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی، زیادہ فائدہ ہوگا. تو ایک اچھی چیز ہے، ایک بہت ہی زیادہ ثواب اور فائدے اور برکتیں دلوانے والی ایک چیز ہے، تو اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اچھا اب آ جائیے، کچھ آپ نے اہمیت کا اندازہ لگا لیا وضو کی، اب ہم کچھ اس کے احکام بیان کرتے. دیکھیے ایران میں باقاعدہ اگر کبھی بھی آپ زیارت کے لیے بھی جائیں تو دیکھیں گے حرم معصوم قوم سلام اللہ علیہ میں، اللہم صل علی محمد و آل، باقاعدہ علماء، چاہے بہت ہی کم افرادی کیوں نہ اس کے اندر بیٹھے ہوں، آتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، وضو کے احکامات بیان کرتے ہیں، نمازوں کے احکامات، احکامات شرعیہ کا بیان ہوتا ہے. باقاعدہ آج بھی نمازوں کے اوقات سے تھوڑی دیر پہلے 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے علماء آ کر ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور احکام بیان کرتے ہیں. بھائی کہا جاتا ہے کہ جب مجالس کے اندر کوئی چیز اس طرح کے بیان ہو تو لوگ یہ اعتراض کرنے لگتے ہیں، بھائی یہ موقع تو نہیں ہے اس کا، مجلس تو مجلس ہوتی ہے، اس میں امام حسین کا ذکر ہونا چاہیے. تو ان احکامات کو بیان کرنے کا موقع آپ بتائیے کب آئے گا؟ آخر مدرسوں کے اندر لوگ بھیجنے کو تیار نہیں ہوتے، نہ خود آنے کو تیار ہوتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو بھیجنے کو تیار ہوتے ہیں. آپ تو ماشاء اللہ خوش نصیب ہیں کہ یہاں پر تشریف لائی ہوئی ہیں کہ بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں، مجالس میں بھی نہیں سیکھے گا، مدرسوں میں بھی آپ نہیں بھیجیں گے، تو پھر مجھے وہ فوراً بتائیے کہ وہ کہاں سیکھے گا جا کر، وہ بچے کہاں سیکھیں گے، وہ نوجوان کہاں سیکھیں گے، جبھی 90 سال کی عمر کے بزرگ، ان کی ساری نمازیں اور وضو سب باطل ہم کو نظر آتے ہیں، پھر ساری زندگی جب بالکل قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ساری نمازیں اور روزے ان کے غلط ہو گئے مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے. کون اس کا ذمہ دار؟ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری مجلس مسائل فقہ پر مشتمل ہے، لیکن کچھ تو ٹچ 3 4 5 7 مسئلے تو اس کے اندر بیان ہو جانے چاہیے، لوگوں کو متوجہ تو کرنا چاہیے کم سے کم اپنے علاقے میں چلیں. اگر مجالس اس پیٹرن کی نہیں تو یہ پیٹرن بنایا کس نے؟ یہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں احکامات شریعت پروردگار کے احکامات نہ بیان کیے جائیں؟ کون سی مجلس اس طرح انداز کی؟ یعنی کیا امام حسین کے کہیں خود امام حسین سامنے بیٹھے ہیں ان سے کہا جائے ہم فقط آپ کا تذکرہ کریں گے لیکن احکامات پروردگار کو ہم لے کر ہی نہیں آئیں گے، بیچ میں ہمیں صرف آپ کا تذکرہ کرنا ہے، آپ کے خیال میں امام حسین بہت خوش ہو جائیں گے اس بات سے؟ جس کے لیے انہوں نے یعنی جانیں قربان کی ہیں اپنی، اور اس کی طرف ایسی پہلو تہی کی جاتی ہے بلکہ اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے افراد کہتے ہیں جناب ہم ٹیپ ریکارڈر کی طرح سے مسائل وغیرہ نہیں بیان کر سکتے، یعنی مسائل شریعت کے اندر ایک بہت ہی یعنی جس طریقے سے کراہیت ایک ہوتی ہے ان کو کہ یہ بیان نہیں، ہاں ہم سے فلسفہ وغیرہ جو ہے اور منطق کی باتیں جو ہیں یا مختلف نقطہ آفرینیاں وہ آپ ہم سے کرا لیں لیکن یہ ہم اس بات یہ ہم بیان نہیں کریں گے، یہ بہت چھوٹا کام اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نتائج آپ کے سامنے کہ ساری زندگی کی نمازوں کو آپ فلسفے تھوڑی آپ سے قبر کے اندر پوچھے جائیں گے، پوچھا جائے گا کہ نماز صحیح طریقے سے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، وہ بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے ان چیزوں کی بھی، اس کو ڈینائی نہیں کر رہے لیکن ہم اس بات کی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں کہیں بیان نہیں ہو رہی۔ اچھا اب آ جائیے، جو طہارت ہے اصل میں اس کی دو اقسام، اب مسائل شریعت کا بیان شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں ابھی آ رہے ہیں لیکن ابھی دونوں چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ طہارت جو ہے اس کی دو اقسام، طہارت جو آپ حاصل کرتے ہیں، ایک ہے طہارت حقیقی اور ایک ہے طہارت مجازی۔ طہارت حقیقی اور طہارت مجازی۔ اچھا طہارت حقیقی کے دو نام اور ہیں، اس کو طہارت حدثی بھی کہتے ہیں اور اسی کو طہارت شرعی بھی کہتے ہیں، ایک لحاظ سے کہ الگ الگ نام آپ کو نظر آئیں گے لیکن چیز ایک ہی۔ مجھے معلوم ہے اس وقت بہت گرمی ہو رہی ہے اور آپ خواتین جو باپردہ ہیں اور بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو رہی ہیں لائٹ جانے کی وجہ سے، لیکن کیا کریں گے، بہرحال اس کا بھی بہت عظیم اجر و ثواب، سختی کے اندر علم دین حاصل کرنے کا بھی بہت عظیم ثواب ہے، تو ان شاء اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جو طہارت حقیقی ہے اس کے دو نام ہیں، طہارت حدثی اور طہارت شرعی، اور اسی طرح سے طہارت مجازی، یہ دوسری قسم ہے طہارت کی، اس کو طہارت خبثی اور طہارت ظاہری بھی کہتے ہیں۔ اس طرح سے ان دونوں طہارتوں کے جو ہے تین تین نام ہو گئے۔ اچھا جو طہارت حقیقی ہے، طہارت حدثی، یہ طہارت شرعی جس کو کہتے ہیں، یہ فقط مسلمان ہی کر سکتا ہے اور یہ روح کو پاک کرنے کے لیے ہوتی۔ طہارت حقیقی روح پاک کرنے کے لیے، وضو جو ہے آپ کی روح کو پاک کرتا، غسل آپ کی روح کو پاک کرتا، اس کو طہارت حقیقی یا طہارت حدثی یا طہارت شرعی کہتے ہیں، اور یہ فقط مسلمان کر سکتا ہے۔ کافر اگر ان تمام طریقے کار سے وضو کر بھی لے تب بھی اس کا وضو باطل، کیونکہ اس کے لیے لازمی شرط ایمان کا ہونا ہے، یہ فقط مومن کر سکتا ہے طہارت حقیقی۔ البتہ طہارت مجازی جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کو کوئی غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے مومن ہونا بھی ضروری نہیں۔ مثلا کپڑا پاک کرنا، جیسے اگر کافر بھی بشرطے اس کا جسم پاک سمجھا جائے، مثلا جیسے یہودی اور عیسائی، آج کل مجتہدین کے فتوے میں ان کا ظاہری جسم پاک ہے، کوئی اور نجاست اگر نہیں لگی ہوئی تو بظاہر ان کا جسم پاک ہے، تو یہ اگر کسی کپڑے کو دو یا تین دفعہ اس طرح سے دھو دیں جس طریقے سے اسلامی طریقہ ہے دھونے کا، تو خود بخود وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان ہونا چاہیے کپڑا پاک کرنے کو، جیسے ذبیحے کے لیے مسلمان ہونا چاہیے ذابح کو، ذبح کرنے والے کو، اس طرح کپڑا پاک کرنے کا حکم نہیں، جسم کو پاک کرنے کا حکم نہیں۔ ہمارا جسم کوئی کافر بھی پاک کر سکتا، مثلا پاؤں میں نجاست لگ گئی، خون لگ گیا، کافر بھی اس طریقے سے پاک اگر کر دے جس طرح کہ مسلمان کرتا ہے تو پاک ہو جائے گا، لیکن کافر اگر اس طرح سے غسل کر لے، کافر اس طریقے سے وضو بھی کر لے، تو طہارت حقیقی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ اس کا وضو باطل ہی سمجھا جائے گا۔ تو ایک اہم ترین فرق یہ تھا۔ اچھا اب اس کے بعد آ جائیے وضو کی کچھ اقسام، وضو کی اقسام۔ وضو کی کہا جاتا ہے، علماء نے بیان کیا کہ 6 اقسام۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وضو کبھی کسی عمل کی صحت کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا وہ عمل جب تک کہ وضو نہ کیا جائے۔ مثلا نماز، وضو کبھی کسی عمل کی صحت کے لیے ہوتا ہے، مثلا نماز، یعنی نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ وضو نہ کریں، یہ پہلی قسم بنتی۔ وضو کبھی کسی عبادت کے ثواب کو مکمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس عبادت کا ثواب اپنی جگہ ملے گا، لیکن ثواب اس وقت زیادہ ملے گا جب آپ وضو کر لیں گے. مثلا تلاوت قرآن کے لیے وضو کرنا، تلاوت قرآن کے لیے وضو کرنا جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اس کا ثواب مکمل طور پر لینا ہے تو وضو کرنا پڑے گا، ورنہ بغیر وضو بھی تلاوت قرآن ہو جاتی بشرطے حروف کو ہاتھ نہ لگایا جائے. تیسری قسم ہے وضو کبھی کسی عمل کو جائز کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ عمل کرنا حرام ہوگا. مثلا قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانے کے لیے، قرآن کے حروف کو براہ راست ہاتھ نہیں لگا سکتے ہم جب تک کہ ہم باوضو نہ ہوں. یہ عمل ہمارا جائز ہی اس وقت ہوگا جب ہم باوضو ہو جائیں گے. یہ تیسری قسم بنتی ہے وضو کی. چوتھی قسم بنتی ہے کہ وضو کبھی کسی عمل کی کراہیت کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے اس عمل کو اگر آپ کریں گے تو مکروہ ہے. جیسے جنوب شخص اگر کھانا پینا چاہے تو یا تو ہاتھوں کو دھو لے اپنے، یا مثلا وضو کر لے، تو اس عمل کی کھانے پینے میں جو کراہیت تھی وہ دور ہو جائے گی. یہ چوتھی چیز ہے، کسی عمل کی کراہیت کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے. پانچویں قسم بنتی ہے وضو کبھی کسی کام کو پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ کام وجود ہی نہیں رکھتا، جب آپ وضو کر لیتی ہیں تو وہ کام پیدا ہو جاتا ہے. مثلا طہارت، ایک پاکیزگی، روحانی پاکیزگی آپ میں اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب آپ وضو کر لیتی ہیں، اس سے پہلے وہ کیفیت طہارت آپ کو حاصل نہیں تھی. کسی کام کو پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور چھٹی قسم بنتی ہے وضو کبھی کسی منت کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، مثلا منتی وضو. دیکھیے ہمارے یہاں کھانے پینے والی منتیں زیادہ مانی جاتی ہیں، کبھی کبھار اس قسم کی مثلا منتی وضو. دیکھیے ہمارے یہاں کھانے پینے والی منتیں زیادہ مانی جاتی ہیں، کبھی کبھار اس قسم کی منت بھی ماننا چاہیے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں منت مانتی ہوں، یا میں نظر کرتی ہوں، یا میں قسم کھاتی ہوں کہ میں وضو کروں گی. وضو اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے. البتہ امام خمینی اس سلسلے میں چھوٹا سا اختلاف رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ منت کو پورا کرنے کے لیے نہیں، وضو کر ایک ٹیکنیکل سی ان کا مسئلہ تھا کہ اس سے وضو واجب نہیں ہوتا بلکہ منت کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے. اب منت کیونکہ اسی کام کے لیے تھی کہ وضو میں کروں گی، تو بس ایک چھوٹا سا ایک اختلاف. لیکن بہرحال کسی منت کو پورا کرنے کے لیے، کہ آپ نے کوئی منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں وضو کروں گی، آپ اس منت کو جب آپ پورا کریں گی تو جو منتی وضو کہلاتی ہے، تو یہ چھٹی قسم جو ہے وہ بنتی. اچھا، اب وضو کرنا کب واجب ہو جاتا ہے؟ تو پانچ مواقع ایسے ہیں جس میں وضو کرنا واجب. وہ مواقع کہ جہاں پر وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے، پانچ موقع ہیں. وہ کون کون سے؟ ان میں پہلا موقع ہے ہر واجب نماز کے لیے سوائے نماز میت کے. ہر واجب نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، نماز کا مقدمہ ہے وضو، تو ہر واجب نماز سے پہلے وضو کرنا پڑے گا. جو عام نمازیں جو بھی پڑھی جا رہی ہیں واجب نمازیں، کہ رہبر معظم مثلا نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے آپ نے دیکھا کہ وحدت مسلمین کے اعتبار سے کتنے مسلمان علماء بھی ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں مثلا، اور پردے کے پیچھے خواتین بھی موجود ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں. تو بہرحال ہر واجب نماز کے لیے وضو کرنا سوائے نماز میت کے. نماز میت کے لیے وضو کرنا بہتر اور ثواب کا حامل تو ہے، لیکن واجب نہیں ہوتا. دوسری قسم کے جب وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ ہے واجب طواف کے لیے. جس وقت انسان حج یا عمرے کا جو واجب طواف ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وضو کرنا واجب ہے. بغیر، اور اس کے بھی بڑے کمپلیکس اور دقیق مسئلے ہیں کہ اگر بیچ میں کبھی دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، جیسے اکثر بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں بعض اوقات جب رش بہت زیادہ ہوتا ہے اس وقت اس کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ جو رش آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں بہت سے بزرگ اور بوڑھے افراد جو ہوتے ہیں، اتنا زیادہ دبتا ہے انسان کہ جوان آدمیوں کو مشکل ہو جاتی ہے، بہت سے بوڑھوں افراد کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز بھی اس میں سنائی دیتی. تو بہت سے اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو بہت سے افراد کا پیشاب و پخانہ بھی اس میں خطا ہو جاتا ہے اور وضو بھی ان کا ٹوٹ جاتا ہے، کبھی گیس جو ہے خارج ہو جاتی ہے، تو بہرحال یہ چیز ہے کہ واجب طواف ہو نہیں سکتا اس کے بغیر. ہاں البتہ یہ کہ اگر کوئی شخص مستحب طواف کر رہا ہے تو اس کے لیے وضو ثواب تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان باوضو. ویسے آپ جائیں بغیر وضو کے بھی مستحب طواف کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال ہر واجب نماز کے لیے مسئلہ ہو گیا اور واجب طواف کے لیے وضو کرنا واجب. وضو کبھی نظر قسم و عہد کو پورا کرنے کے لیے بھی واجب ہوتا. مثلا آپ نے نظر کی کہ میں فلاں کام ہو گیا تو میں وضو کروں گی، میں قسم کھاتی ہوں کہ فلاں کام ہو گیا، تو نظر قسم وغیرہ کو پورا کرنے کے لیے بھی وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا وہ کام ہو تو گیا. تو ایک یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اس کا. تیسری قسم جب وضو کو کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ جب قرآن کو چھونا واجب ہو جاتا ہے. قرآن کو چھونا کب واجب ہوتا ہے؟ مثلا قرآن پہ خدا نخواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نجاست لگ جائے، خون ٹپک گیا قرآن کے حروف پر، اب نجاست کو صاف کرنا ہے. اب یا تو ہم کسی کپڑے سے اس طرح سے اس نجاست کو صاف کریں کہ ہمارا ہاتھ حروف سے ٹچ نہ ہو، تو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر لازمہ ہو نجاست کو صاف کرنے کے لیے، کھرچنے کے لیے مثلا ناخن ہم استعمال کریں گے کوئی چیز اور ہاتھ براہ راست قرآن کے حروف تک لگے گا، تو پھر فوراً واجب وضو کر کے آئیے اور فوراً نجاست کو صاف کریں. قرآن کو چھونا کب واجب ہوتا؟ قرآن کو چھونا نظر پوری کرنے کے لیے بھی واجب ہو جاتا ہے. مثلا آپ یہ نظر بھی کر سکتی ہیں، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قرآن کے حروف کو چھوؤں گی، اور وہ کام آپ کا ہو جائے تو آپ قرآن کے حروف کو جا کر چھوئیں، اس کی بھی نظر ہو سکتی. دیکھیے ہمارے ہاں یہ نظریں رائج نہیں ہیں، لیکن یہ مسائل شریعت بتاتے ہیں کہ ایسی نظریں ماننی چاہیے. اور فقط صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ بس نظر بری ہوئی اور بس کھانا جو ہے کھایا جا رہا ہے. تو وضو کو چھونا کب قرآن کو چھونا کب واجب ہو جاتا ہے؟ نجاست کو صاف کرنے کے لیے، جب کوئی اور طریقہ نہ ہو اور ہاتھ براہ راست ضرور ٹچ ہونا ہو، یا نظر کو پورا کرنے کے لیے، یا قرآن کو نجاست سے نکالنے کے لیے. معاذ اللہ قرآن گر گیا کسی نجاست میں، اگر اتنا وقت ہمیں وضو میں لگ رہا ہے کہ بھائی اگر ہم اتنی دیر میں وضو کر کے آئے تو اتنی دیر قرآن کا نجاست میں معاذ اللہ پڑے رہنا خود ایک توہین، تو پھر آپ فوراً طور تیمم کریں. اور مثلا یا تیمم کا بھی اگر وقت نہ ہو اور اتنی دیر نجاست میں رہنا ہو تو پھر ویسے ہی نجاست سے نکالنے کے لیے آپ قرآن کو ویسے ہی نکال لیں. لیکن یہ کہ اگر بہت جلدی جلدی آپ کو واجب وضو آتا ہے، چند سیکنڈ میں آپ واجب وضو کر لیں گی، تو وضو کریں، اور کیونکہ قرآن کے حروف کو ہاتھ لگے گا نجاست کو سے نکالنے کے لیے قرآن کو، تو لہٰذا اس وقت قرآن کو چھونا واجب ہو جاتا ہے کہ چھوئے بغیر ہم قرآن کو نکال نہیں سکتے. ہاں اگر قرآن کو چھوئے بغیر نکال سکتے ہیں کسی کپڑے کے ذریعے، کسی اور چیز کے ذریعے، اور اس کو پاک کر سکتے ہیں، تو پھر قرآن کو چھونا واجب ہی نہیں ہوگا، تو اس لحاظ سے وضو بھی واجب نہیں ہونے پائے گا. تو یہ چند چیزیں. پانچویں چیز نہیں، پہلے تو یہی کہ جب قرآن کے حروف کو براہ راست جب جس وقت آپ ہاتھ لگا رہی ہوتی ہیں تو آپ کو باوضو ہونا چاہیے. پانچویں چیز، جب خدا کے نام اور اس کی مخصوص صفات کو ہاتھ لگانا واجب ہو جائے. مثلا خالی قرآن ہی نہیں، مثلا اللہ کا کوئی نام جو ہے وہ نجاست سے نکالنا ہے، وہ گر گیا کسی صفحے پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا اور وہ نجاست میں گر گیا مثلا، یا آپ نے مثلا نظر پوری کرنے کے لیے، نجاست کو ہٹانے کے لیے اس خدا کے نام اور اس کی مخصوص صفات کو، اس کو بغیر اپنے ہاتھ سے کھرچے ہم نجاست کو صاف نہیں کر سکتے. فقط قرآن کی حد تک بات نہیں تھی، خدا کے نام اور اس کی مخصوص صفات جو ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ لفظ اللہ ہے، یا کوئی بھی اس طرح سے کسی بھی طرح سے اگر نام اس انداز سے لکھا ہوا ہو، تو اس وقت قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانا واجب ہو جاتا ہے. اس کے بغیر ہم وہ کام کر نہیں سکتے، ہم اسے نجاست سے نکال سکتے ہی نہیں، نجاست اس پہ سے ہٹا سکتے ہی نہیں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وضو کیا جائے. مثلا اللہ یہ اگر ہو، اور اللہ جو اسم جلالہ کہلاتا ہے، اسم جلالہ کسی بھی زبان میں لکھا ہو، مثلا چاہے اس طرح سے اللہ کسی صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہو، یا مثلا کسی اور زبان میں لکھا ہو جیسے عبرانی زبان میں، اسرائیلی جس کو کہا جاتا ہے عبرانی، جب بھی ایک چیز ہے لوگ اس کو بڑا اس کا مسئلہ نہ بنا لیں، ایک انتہائی ظالم ترین ریاست جس کے متعلق امام خمینی فرماتے تھے کہ تمام مسلمان ایک ایک بالٹی پانی لیں اور اس کے اوپر ڈال دیں تو اسرائیل پورا بہتا ہوا چلا جائے. اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ لیکن مسلمان جو بہت سے حکمران ہیں ان کی بےغیرتی اور بے شرمی کی وجہ سے آج وہ اتنا طاقتور ہو گیا. یہ اگر تھوڑا سا بھی اسٹینڈ لے لیتے تو کبھی اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے خلاف ایسے مظالم کے بازار گرم کر کے رکھتا. لیکن جہاں شرعی مسئلے کی بات آ رہی وہ بتا رہے ہیں. इसके इसराइल के परचम भी जलाने जलाए जाते हैं और जलाने जाए जलाने चाहिए। लेकिन मसलन लफ्ज इसराइल कहीं लिखा है उसको हम नहीं जला सकते इसराइल, क्योंकि खुदा का नाम किसी जबान में भी हो, इसराइल के मायने अब्दुल्लाह, अगर उसका ट्रांसलेशन किया जाए अरबी में, लफ्ज इसराइल मसलन लोग कहीं इसराइल लिखा हुआ और नौजवान उसके ऊपर जूतों समेत चल रहे हों और उस पे जिस पे इसराइल लिखा हुआ है उसको नजर आतिश कर रहे हों, ये हराम। क्योंकि मसलन अगर नाम खुद माजल्ला जैसे अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम शकी तरीन शख्स मौलाए कायनात का कातिल, तो अब हम उसका नाम को क्या इस अंदाज से उसको जिसमें अब्दुल रहमान लफ्ज आ रहा है, ये खुदा का नाम उसकी मखसूस सिफत है मसलन, अब उसको हम उसकी तौहीन नहीं कर सकते, उसके ऊपर पाँव रखें उसको इब्ने मुलजिम का जो लफ्ज है काट के उसको तो जला सकते हैं, 100 बार जलाइए। लेकिन जहां पर वैसा नाम आज किसी भी जुबान में नहीं अल्लाह का नाम लिखा हो, चाहे वो इबरानी जबान हो और हमें पता हो कि ये चीज लिखी हुई, या मसलन जैसे हजरत नूह की किश्ती में से एक लौह निकली थी, एक तख्ती जिसके ऊपर एलिया, फातिमा, शब्बर, शब्बीर ये सब पंजीतन के नाम लिखे हुए थे, जो आज किसी जो है वो अजायब घर वगैरह के अंदर रखी हुई है, कि जिस वक्त हजरत नूह की किश्ती बहुत ज्यादा तूफान के अंदर घिर गई थी और करीब था कि हजरत नूह की किश्ती डूब जाए उस पानी के अंदर, तो उसी वक्त एक लौह के ऊपर उन्होंने इनके नाम लिखकर परवरदिगार से मदद मांगी थी और वो तूफान में वो किश्ती का करार पा गई थी। तो उसके बाद बहरहाल हजरत नूह की किश्ती में से जो एक तख्ती निकली थी और उसके बाद साइंटिस्ट हजरात ने जो भी जबानों के मायने इसको डीकोड किया, तो बाकायदा इस पर किताब भी लिखी जा चुकी है एलिया के नाम से उर्दू में, उसके अंदर बाकायदा इसकी पूरी तफसील है कि इस पर क्या क्या लिखा हुआ है, और वहाँ के जो साइंटिस्ट हजरात हैं जो जबानों के माहिर होते हैं, लिंग्विस्टिक्स वगैरह जो होते हैं, वो जो जुबानों के माहिर हैं, वो उन्होंने इसका ये ट्रांसलेशन किए। तो बहरहाल उसमें अगर अल्लाह की किसी भी जुबान में लिखा हुआ हो, अब अल्लाह का नाम अगर किसी जगह लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी और जुबान में लिखा हुआ है, या मसलन जैसे गॉड भी अगर लिखा हुआ है और उसकी मुबादरत उसी परवरदिगार की तरफ होती है, तो इस गॉड को भी हाथ नहीं लगा सकते। अल्लाह का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है AAH, इसको भी नहीं लगा सकते। तो किसी भी जुबान में जो है अगर ये नाम लिखा हुआ है तो इसको हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। अच्छा, लफ्ज अल्लाह जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए हमारी जो उंगलियां हैं इसके ऊपर भी एक लिहाज से इस तरह से खुद ब खुद ही अल्लाह लिखा हुआ है। खैर ये सुकुम में नहीं आएगा, ये तो दिमागी एतबार से एक बात जो है वो बनाई गई है। जैसे खुदा हम कहते हैं किसी जगह लिखा होता है और खुदा की निस्बत परवरदिगार आलमी की तरफ दी जाए, चाहे हम फारसी में इसको लिखे, अब तो खैर अल्लाह हाफिज हो गया इसके बजाय खुदा हाफिज के बजाय, यानी जो इसकी जिद में जिस चीज़ को लाया गया, लेकिन खैर उसको लाने में भी हर्ज नहीं है। तो बहरहाल खुदा अगर लिखा हुआ हो, जैसे बहुत सारे अफराद कहते हैं जनाब एक गाय है उसके जिस्म पे भी इस तरह से अल्लाह लिखा हुआ है, या तरबूज काटा गया उसमें इस तरह से अल्लाह लिखा हुआ नजर आया, ये तो मुख्तलिफ नक्शो निगार बाज़ोकात बने हुए होते हैं, बहुत से पत्तों पे ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह लिखा हुआ है। फलों के अंदर जब काटा गया तो इस तरह से लिखा होता है, और कोई अजब भी नहीं बहरहाल। लेकिन अगर कोई लॉकेट है और उस पर अल्लाह लिखा हुआ है और वो किसी औरत ने अपने जिस्म के ऊपर लगाया हुआ है, बहुत सारे खवातीन अगर इस तरह की कोई हरकत कर रही है, तो क्योंकि ज्यादातर हालत में तो इंसान बावजू नहीं रहता और मुस्तकिल ही जिस्म से टकराता रहता है, तो फिर इस हालत में इस अल्लाह को जिस्म पे के साथ लॉकेट वगैरह में भी कहीं लगाना ये हराम हो जाएगा, क्योंकि इंसान हर वक्त बावजू रहना उसका मुमकिन नहीं है। इसी तरह बहुत सारे अफराद कोई कप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सऊदी अरब गए वहां से कुछ ले आए उस पर अल्लाह लिखा हुआ है, और बर्तन को धोते वक्त भी मसलन हाथ उसके ऊपर लग रहा है, तो अल्लाह का नाम किसी भी जुबान में कहीं पर भी लिखा हुआ उसको बगैर वजू हाथ नहीं लगा सकते। इसी तरीके से हुकूमत इस्लामी ईरान का जो फ्लैग है और झंडा है, जो उनका मोनोग्राम है, उसमें अल्लाह खास तरीके से लिखा हुआ नजर आता है। इसमें भी उलमा का फतवा तो नहीं, नजरिया यही है कि एहतियात वाजिब की बिना पर ईरान का जो मोनोग्राम है और इसमें ऊपर भी जो लिखे, तो एक बीच में अल्लाह लिखा हुआ है, इसके अलावा रेड में और ग्रीन में भी जो आपको नजर आ रहा है वो भी अल्लाह 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 लिखा हुआ है, तो ये सब भी जो है ये इसमें जलाला ही के हुक्म में एहतियात वाजिब की बिना पर इसको भी बगैर वजू हाथ लगाने की इजाजत नहीं। जी जी, उनका भी हुक्म यही है कि अगर अल्लाह, मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन इस तरह की कोई चीज लिखी हुई है और वहां पर उसको ظاہر ہے اللہ کے نام کے اوپر پاؤں اس طرح انداز سے نہیں لگنا چاہیے کہ یا اس کی بے ادبی اور توہین شمار نہیں ہونی چاہیے. تو اگر اس طرح اگر اس آدمی کا نام لکھا ہوا ہے اور ان شخصیات کا نام نہیں ہے, کسی آدمی کا نام ہے مثلا احمد علی, ہمارے تو خیر پاؤں اس کے اوپر بھی کبھی نہیں پڑ سکتے, لیکن ایران کے اندر وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو وہاں کی عوام ہے کہ یہ اس آدمی کا نام ہے, ہم ان شخصیات کی طرف ہم اشارہ نہیں کر رہے, ان شخصیات کی طرف نہیں تو اس آدمی کا نام ہے. جیسے بہت سارے افراد ہیں جن کے نام بہت زیادہ جیسے داخل دشنام ہو گئے ہیں, جیسے آپ کہیں جیسے ہاں جیسے یہ صدام حسین, تو اب مثلا یہ کہ یا مثلا یزید کا نام کس طرح کا ہے, لیکن حور ابن یزید اور ریائی حضرت حور کے والد کا نام بھی یزید تھا, تو کتنے آئمہ کے اصحاب تھے ان کا نام بھی یزید تھا, لیکن اب کیونکہ نام یہ داخل دشنام ہو گیا ہم ان ناموں کی طرف اشارہ نہیں کر رہے بلکہ اس آدمی کے مخصوص نام کی طرف, لہٰذا اس پہ پاؤں رکھ کے بھی جائیں تو حرج نہیں. لیکن بہرحال یہ کچھ بھی وہ کہیں وہ اپنی جگہ پہ مسئلہ ہے کہ ان کا جو بھی عمل ہے, لیکن کم سے کم ہم انڈو پاک وغیرہ کے حضرات جو بھی ہیں وہ تو ان قبروں کے اوپر اس انداز سے کبھی چل ہی نہیں سکتے, ہمارے قدم کبھی پڑتے بھی نہیں. لیکن جو محتاط بھی ہیں, آج آپ نے سوال پوچھ لیا تو میں وہ تصویر نہیں لا سکا, ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ حرم معصوم قوم سے متصل جو چھوٹا سا قبرستان ہے وہاں پر حضرت آیت اللہ خامنہ ای رہبر معظم اکثر وہاں پر آتے ہیں, اور جب بھی کبھی قوم آتے ہیں تو اس قبرستان میں جا کر ضرور فاتحہ خوانی کے لیے جواد ملکی تبریزی وغیرہ کے قبر پہ جاتے ہیں. تو وہ کس طرح سے قبروں میں جہاں پر نام لکھے ہوئے خاص طور پر ان پہ کبھی پاؤں نہیں رکھتے, میں وہ تصویر آپ کو دکھاؤں گا, اس رستے کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں پر کہیں پہ بھی ان کے پاؤں نہ پڑے. وہ تصویر بھی ایک میرے پاس, وہ آپ کو لا کے میں دکھاتا لیکن کیونکہ آپ میرے پروگرام میں نہیں تھا اس کو, تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو بہرحال ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا, نام چھپا کسی بھی طور پہ کسی آدمی کے نام کے طور پہ ہی کیوں نہ ہو, جو ایک عظمت ہے ان کی, لیکن فقط یہ عظمت پاؤں رکھنے کی حد تک ہی نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن کے حروف کا تو بڑا احترام کرتے ہیں لیکن اس کی تفسیر قرآن کے اوپر تیر برساتے ہیں, اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو صرف ہم چند ایک باتوں کی حد تک نہ رہ جائیں, احترام کے منافی وہ بھی چیزیں کہ وہ کہہ رہے ہیں, زور دے کر کہہ رہے ہیں, قسمیں کھا کھا کر یقین دلا رہے ہیں کسی چیز کا کہ اس کام کو کرو, ہم تب بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں, یہ بھی اس سے بھی بڑھ کر توہین, کیونکہ اپنے ناموں پر تو قدم رکھ کر جانے کی بھی آئمہ نے اجازت دی حالت زقیہ میں, جب مظالم بہت زیادہ ہوتے تھے اور لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا, لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ ہمارے احکام کو پائمال کرتے ہوئے اور اسلام کو جو ہے خیر آباد کہو, تو وہ توہین زیادہ بڑی شمار ہوتی, اس کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے. لیکن بہرحال آپ کا سوال اپنی جگہ ویلڈ ہے, تو وہ میں نے اس کا جواب دے دیا کہ ہمارے ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا کہ ان شخصیات کے ناموں پر کسی بھی عنوان سے لکھے اس پہ پاؤں رکھیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.
اب اگلا مسئلے کے اوپر آ جائیے. ویسے یہ مسئلہ کچھ ہی دن پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے اللہ کا اگر صرف الف لکھا ہوا اور باقی ڈیش 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 لکھ دیا جائے, یا بے اسم تعالی لکھا ہوا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, اس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا کیسا ہے؟ تو امام خمینی اور آیت اللہ خوئی کے فتوے میں اور آیت اللہ شبیری زنجانی کے فتوے میں بھی اس کی اجازت نہیں, یعنی اس الف کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے جو اللہ کے لیے الف لکھ کر اور ڈیش 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 ڈال دیا جائے, یا جو بے اسم تعالی ہوتا ہے امام خمینی اور آقا خوئی کے فتوے میں اس کی بھی اجازت نہیں, یعنی وضو کر کے ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. البتہ آیت اللہ خامنہ ای نے اور آیت اللہ سیستانی نے اس کی اجازت دی ہے کہ بغیر وضو بھی اللہ کا جو الف ہے اور پھر ڈیش 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 لگا ہوا ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں بغیر وضو, اور بے اسم تعالی کو بھی لگا سکتے ہیں. البتہ بہتر یہی ہے کہ بغیر وضو ہاتھ نہ لگایا جائے, یعنی زیادہ ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ باوضو ہو کر ہی ان چیزوں کو ہاتھ لگائیں. آیت اللہ وحید خراسانی کا البتہ ایک تھوڑا سا اختلاف ہے, وہ فرماتے ہیں الف لکھ کر اللہ کا جو الف ہوتا ہے اس کے بعد ڈیش 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 ڈال دیا جائے اس کو تو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں, لیکن اسم تعالی کو نہیں لگا سکتے, اس کے لیے وضو کرنا ہی پڑے گا. تو مہاراج کا ایک اختلاف اس سلسلے میں جو چھوٹا سا ہے وہ آپ کی خدمت میں آ گیا. اچھا, اب جو مرکب ناموں کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کا مسئلہ تھا جو ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا, لیکن یہاں تذکر یوں ہو رہا ہے کہ احکام وضو براہ راست سبھی بیان کیے جا رہے ہیں, مثلا لفظ عبداللہ ہے یا حبیب اللہ ہے مرکب نام, تو اس میں وہی مسئلہ ہے کہ امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ ای نے اس کی اجازت نہیں دی ہے مرکب ناموں کو بھی بغیر وضو ہاتھ لگانے کی, البتہ آقا خوئی اور آقا سیستانی نے دی ہے. البتہ بہتر ہے کہ اسے بغیر وضو مسنا کریں. اور آیت اللہ وحید خراسانی نے احتیاط واجب لگا کر اس میں مرکب یا اس کے کسی بھی جز کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کو منع کیا. تو اگرچہ یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے لیکن یاد دہانی کے لیے دوبارہ اس کو ذکر کر دیا. اچھا اسی طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں یا رب، ویسے تو جو رب کا لفظ ہے جیسے ڈاکٹر رب، جیسے پچھلی دفعہ بھی مثال اس کی آئی تھی جس طرح سے کہا جاتا ہے، تو اس کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں یا رب، اب اس کی مبادرت پروردگار کی طرف ہوتی تو اکثر علماء اس کو بھی منع کرتے ہیں. اسی طرح سے رحمان اور رحیم، اگرچہ اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ رحمان اس میں عام ہے لیکن صفت خاص ہے، اور رحیم جو ہے اسم خاص ہے لیکن صفت عام ہے وغیرہ، بہت ساری اس کے اندر کچھ بحثیں ہیں. لیکن بہلا رحمان اور رحیم کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہ لگائیں. اچھا اسی طرح سے زیادہ تر علماء تو کہتے ہیں آئمہ معصومین علیہم السلام کے نام اور شہزادی کونین کا جو نام ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے. لیکن امام خمینی فرماتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ ان کے ناموں کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہ لگائیں. آجائی کچھ مستحبات کا ہم ذکر کر دیں وضو میں تاکہ دماغ میں چیز رہے. دیکھیے سب سے پہلا اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وضو کا پانی ایک مد ہونا چاہیے. ایک مد کے معنی ہیں تین پاؤ پانی. مستحب ہے، ثواب زیادہ آپ کو ملے گا جب آپ تین پاؤ پانی سے وضو کریں. وضو میں اس طرح سے مکمل طور پر پانی بہانا، بہت زیادہ پانی ضائع کرنا بھی آپ نے کتنی سی مذمت سنی. تو وضو کا پانی ایک مد ہو اور غسل کا پانی ایک سوا ہو. سواد الف اور عین، سوا کہتے ہیں 3 کلو پانی. اب یہ نہیں کہ ہم نے وہاں پہ کوئی میجرنگ اسکیل یا مثلا کوئی ترازو وغیرہ رکھا ہوا ہو اور اس میں ہم پانی ناپ کے جو ہے انجام دے رہے ہوں، اس سے وضو اور غسل اپنا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ایک اندازہ قائم کرنے کے لیے کہ مختصر ترین پانی میں وضو کریں. تین پاؤ پانی سے زیادہ پانی استعمال نہ ہو وضو کے لیے، اور ایک سو یعنی 3 کلو پانی سے زیادہ غسل میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہم ٹنکیوں پہ ٹنکیاں بہاتے چلے جاتے ہیں، وہ اسی ولہان کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کہ جو ہمیں وضو میں شک ڈال رہا ہوتا ہے اور ہم کبھی سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہمارا چہرہ یا ہاتھ صحیح طور پہ دھلا یا نہیں دھلا، اور اسی شک میں پانی بہاتے چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ پیغمبر کی باقاعدہ ایک حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک ایسی امت آئے گی کہ جو وضو میں کم پانی استعمال کروں گے، یعنی مفہوم جو ہے روایت کا کم پانی استعمال کرنے کو بہت حقیر سمجھے گی. ارے اتنے کم پانی میں کہاں وضو ہوتا ہے، اتنے کم پانی میں مثلا کہاں غسل ہوتا ہے. یاد رکھنا یہ میری سنت پر نہیں ہوں گے، یہ میرے طور طریقے پر یہ لوگ نہیں ہوں گے جو اس وضو میں کم پانی کو استعمال کرنے کو حقیر سمجھے. ان کا طریقہ میرا طریقہ جدا ہے، یہ میری سنت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے یہ اشخاص. تو ایک مد ہونا چاہیے کم سے کم پانی، یعنی 750 گرام تقریباً ہوتا ہے ایک مد، 3 پاؤ یعنی تقریباً اس میں کریں. اور بہت سی روایتوں میں کہ جس طرح شیطان نے دیکھیے ولہان کو مقرر کر رکھا ہے تاکہ ہم زیادہ پانی بہائیں وسوسے ڈال کے، اسی طرح سے پروردگار نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ جو وضو میں زیادہ پانی کا جو اسراف کرتے ہیں، پانی کو زیادہ خرچ کرتے ہیں، ان کو لکھنے کے لیے بھی ایک فرشتہ مقرر کہ جو آپ وضو میں پانی استعمال کر رہی ہیں، خوب بہا رہی ہیں اور نل مسلسل کھلا ہوا اور پانی بہتا چلا جا رہا ہے، اور جب تک کہ ہم پورا وضو کر کے فارغ نہیں ہو جاتے، وہ کتنا پانی بہا چکے ہوتے ہیں، اس کا اسراف کے اوپر بھی فرشتہ ایک مقرر ہے جو اس کے اسراف کو لکھتا ہے. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ اس طرح سے پانی مسلسل بہانا یہ صحیح نہیں ہے. آپ ایک ہاتھ میں ایک چلو میں پانی لیں اور دوسرے ہاتھ سے جو نل ہے جو ٹیپ ہے اس کو بند کر دیں. دیکھیے قرآن کی آیت بھی کہ ولا تصرفوا انہ لا یحب المصرفین، خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، منع کیا کہ دیکھو اسراف نہ کرنا. تو وضو کے پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے، جیسے کہ بہت سے علماء بڑی مثال بھی دیتے ہیں کہ جیسے आयतुल्ला सिस्तानी ने भी अपने फतवे में बाकायदा लिखा है कि फल को जैसे एक आध बाइट आपने लिया उसके बाद फेंक दिया फल को, ये इसराफ है, इस तरह से नहीं कर सकते। आप उतना ही सिर्फ लें, काट के उतना हिस्सा रखें, उसके बाद उसको हिफाजत से या तो रखें बहरहाल या उसको बाद में इस्तेमाल के लिए किसी तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं कि एक आध उसमें से लिया आपने उसके बाद पूरा जाया करके फेंक दिया, ये इसराफ है और गुनाह है इसके अंदर। और आप देखते हैं कि हम मुख्तलिफ जो साहिबान इख्तदार भी होते हैं उनके हम जब लेविश लाइफ स्टाइल देखते हैं मुख्तलिफ कि किस किस तरह से होते हैं खुद, हमारे अपने ममालिक में इस किस्म की सूरत हाल होती, तो गरीबों का कितना हक इन तमाम चीजों में इस इसराफ के अंदर मारा जाता है। ये सब पैसा, ये एक शहजादा है अरब मुल्क का, उसकी पूरी गाड़ी जो है डायमंड लगे हुए, हत्ता के उसके जो व्हील कैप है उस तक के ऊपर जो है डायमंड वगैरह लगे हुए, इससे आप अंदाजा लगाएं। इस अंदाज सब यानी $1,000 तो उसको फकत छूने के, इसको सिर्फ आप हाथ लगाएं इसके $1,000 है, तो ये इसराफ है। ये जो परवरदिगार इसको पसंद नहीं करता, जहां लोगों की ये हालत हो पूरी दुनिया में, हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे कि जनाब ओवर फैट हैं और जनाब उनको डाइटिंग करवाई जा रही है और दूसरे बच्चों की ये हालत होती, किसी बच्चे को हम ऐसे देखा कि कुछ बच्चों की इस तरह से सूरत हाल होती, कुछ जो है खानों में किस तरह का इसराफ कर रहे हैं जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उनको खाने को भी मयसर नहीं। ये सब आपके सामने है चीजें, कुछ बच्चे जो है किस तरह से जनाब वीडियो गेम्स खेल रहे हैं और कितने तायुशात के अंदर हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जमीनों पर बैठ के इस तरह से खेलते हैं, कुछ के पास जूतों की कोई इंतहा नहीं और कुछ ऐसे हैं जो मसलन प्लास्टिक की बोतलों को जूते बना के जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसराफ की वजह से होता है। ये तमाम चीजें अगर गरीबों के अंदर तकसीम होती रहे, वीडियो गेम्स खेलने को बहुत से बच्चों को फुर्सत नहीं, कुछ बेचारे खोपड़ियों से खेल रहे हैं, कुछ आराम से नाजो नाम के अंदर बिस्तरों पर लेटे हुए, कुछ का यही है कि उनकी ख्वाहिश है कि उठे ही नहीं कभी उस जगह से। तो ये तमाम चीजें देखिए इस तरह से खाने को लोगों को मयसर नहीं है इसराफ की वजह से। सिर्फ फकत वजू के पानी की बात नहीं कर रहा, अमूमी जिंदगी में भी हमारे जो इसराफ हैं, लाइट खुली हुई हैं, किसी कमरे के एसी ऑन है, पंखे वैसे ही चल रहे हैं, ये सब इसराफ है। इसमें गरीबों का हक मारा जा रहा है, पैसा कहीं यानी ये एनर्जीज और रिसोर्सेज जो है इस्तेमाल होने चाहिए गरीब लोगों के ऊपर, जो कि नहीं इस्तेमाल हो रहा। तो इस अंदाज से जो अच्छा, जबकि हम देखते हैं कि अपने मुल्क का हाल देखें, जहाँ इस्लामी हुकूमत कायम है वहाँ के हुक्मरानों का हाल देखें, कहीं पर भी नमाज का वक्त आ जाता है वहीं पर मसलन नमाज पढ़ लेते हैं, सादा तरीन जिंदगी गुजारते हैं कि प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी कहीं पर भी कारपेट पर लेटते हैं, कोई उनके लिए मसला नहीं है, सादा तरीन मसलन गजा खाते हैं, हत्ता कि किसी मुल्क का सरबरा भी आ जाता है तो ज़मीन पर बैठ के साथ ही उसको अपने साथ खाना खिलाते हैं। और उसकी देखा देखी अब ईरानी सदर की देखा देखी अब फलस्तीन के सदर हैं, उन्होंने भी इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, उनकी भी इसी तरह से तस्वीरें आने लगी। बहरहाल नेकियां जब इस तरह से माशरे में राइज होती हैं तो दूसरे लोग भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी किसी मुल्क का सरबरा आए हुए हैं वहाँ पर और जो है जनाब बोलीविया के, और जो है उनको ज़मीन पर बिठा के इस तरह से जो है वो सादा तरीन गजा रख के और वो खिलाई जा रही, इसमें क्या हर्ज है? सादा तरीन ये नहीं कि मसलन बहुत से हुक्मरान ऐसे हैं कि जो दिन में यानी सात सात आठ आठ दफा सूट अपना बदलते। अभी अहमदीनेजाद कुछ अर्से पहले अमेरिका गए थे तो वहां पे एक लिहाज से उनका टीवी पे मजाक उड़ाया जा रहा था कि जिस कोर्ट में आए थे वो पूरे सफर में वही कोर्ट रहा है, उनका एक दफा कोर्ट को तब्दील नहीं किया। बाज़ औक़ात यानी जिस यानी कोई वही नहीं कि हर वक्त इंसान बस उसमें लगा रहे, कौम और मुल्क की फिक्र होती है ना कि जो है वो कि बहुत से हुक्मरान अगर मैचेस भी कहीं देखने जा रहे हैं तो तीन दफा सूट जो है उस मैच के दौरान भी जो है बदलते। जब इनके अपने बेटे की शादी हुई थी और वलीमा हुआ था तो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जबकि हैं, इतना सादा तरीन अपने लड़के की सिर्फ एक छोटा सा केक और शायद एक एक केला और एक जो है कोई किसी जूस बस वो सर्व किया गया मेहमानों को, बस और कुछ भी नहीं, यानी सिर्फ दो फल थे और इस तरह से बस इससे ज़ियाफ़त हुई और सादा तरीन शादी से अंदाज से जो है उन्होंने अपने बेटों की। हालांकि सिर्फ अगर वो मेम्बरान पार्लियामेंट को ही बुलाते तो भी किसी के सिर्फ करीबी खानदान के 25-30 अफराद उस शादी के अंदर मौजूद थे और इसराफ से अपने आप को बचाया। यहाँ तक कि वही पुराने अपने फ्लैट में रहते हैं कि जो उनका आबाई घर है वही पुरानी गाड़ी है, उस पुरानी गाड़ी को भी नीलाम करके उन्होंने जो है बेच दिया है, शायद बेचने की फिक्र में,
اور اس کے بعد کہا ہے کہ حکومت ایران سے ایک پیسہ بھی تنخواہ نہیں لیتے بلکہ اس فنڈ کے اندر جمع کرا دیتے ہیں جو کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ تو ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھیے نظر آتی۔ امام خمینی کی زوجہ محترمہ یہ آپ کے سامنے کچھ ہی عرصے پہلے ظاہر ہے کہ انتقال ہو گیا، ان کا آپ کے بھی علم میں ہوگا، سادہ ترین زندگی گزاری امام خمینی کی زوجہ نے، خانم جو مصطفی جو تھی انہوں نے سادہ ترین زندگی گزاری۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ٹیلی فون تک نہیں تھا اور لمبی قطاروں کے اندر لگ کے شدید گرمی میں اکثر بے ہوش بھی ہو جاتی تھی اور ٹیلی فون نہیں لگوایا تھا کہ ہم اس پیسے کو کیوں اس طور پہ، اگر لائن میں لگ کے اگر کچھ گھنٹے بھی لگ جائیں تو کیا ہے بہرحال، لیکن اس طرح سے پیسوں کا اسراف جو ہے کسی طور پر نہ ہونے پائے۔ تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ کھلا ہوا نل جو ہے بہت ساری کہانیاں اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی یہ ایک دماغ بناتا ہے ایک لائف سٹائل انسان کا کہ وہ اسراف اور تبذیر جو ہے وہ معاشرے کے اندر ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہے، ریسورسز سارے ہمارے ضائع ہو رہے ہیں۔ اب شاید میں نے پچھلی کسی کلاس میں تو خیر عرض کر ہی دیا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں بڑا باقاعدہ پولیس کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کھانا اتنا اپنا ضائع کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارا پیسہ ہم چاہے ضائع کریں نہ کریں، نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں۔ باقاعدہ کسی مغربی ملک کے اندر لوگ بڑا اپریشیٹ اس بات کو کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد یہ تو ہو گیا وضو کا پانی ایک مود ہونا چاہیے، اس پہ بات ختم ہو گئی کہ کم سے کم پانی میں اور اسراف بھی نہ ہونے پائے۔ دوسرا مستحب یہ ہے، دوسرا مستحب کہ مسواک ہو، مسواک استعمال کی جائے۔ اگر یہ ڈنڈی والی مسواک نہ مل سکے تو ایک انگلی کو بھی اگر دانتوں کے اوپر پھیر لیا جائے تو یہ کافی، یہ ثواب آپ کو دلوا دے گا۔ ایک مستحب، تیسرا مستحب یہ جو بہت آرام سے آپ ثواب حاصل کر سکتی ہیں، ہمارے مدرسے میں باقاعدہ جو چھوٹے بچے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی شاید اس کی کلاس منعقد کی جائے، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے کہ ان کو باقاعدہ وضو کی پریکٹیکل کلاس وغیرہ بھی ہوتی رہی ہے، جو پچھلا جو مدرسہ تھا اس میں بھی کلاس ہوتی تھی، باقاعدہ واش بیسن پہ لے جا کے ان کو وضو کرنا سکھاتے تھے۔ تو اس میں ایک مستحب ہے کہ وضو کا برتن یا وہ نل جس سے پانی آ رہا ہے وہ اگر آپ کے دائیں طرف ہو تو اس کا ثواب زیادہ ہے، یعنی اگر آپ واش بیسن پہ بھی وضو کر رہی ہیں اور آپ تھوڑا سا اگر لیفٹ پہ ہو جائیں تو خود بخود جو نل ہے وہ آپ کے ذرا سا رائٹ پہ ہو جائے گا تو آپ کو ایک ثواب دلوا دے گا۔ وضو میں مستحب ہے کہ وضو کا برتن دائیں طرف ہو، دائیں طرف، یہ ایک ثواب ہے جو آپ کے ثواب کو میں اضافہ ہی کرے گا یہ عمل۔ اس کے بعد اگلا مستحب ہے کہ ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، جو کلائی کا جوڑ ہوتا ہے اس تک دھونا۔ اگر کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہے، پخانہ کر کے آیا ہے تو دو دفعہ ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے، اور پیشاب کے بعد اور نیند کے بعد ایک دفعہ ہاتھوں کو دھونا مستحب۔ یہ ہے کہ اگر ہاتھوں کو دھویا جائے، تین دفعہ بھی اگر کر لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال یہ کہ اس طرح سے اس میں لکھا ہوا ہے مسائل فقہ کی کتابوں میں۔ اس کے بعد اگلا مستحب ہے جو آپ کو ثواب دلوائے گا کہ وہ ہے منہ میں پانی ڈالنا، کہ جس طریقے سے ناک میں بھی پانی ڈالا جاتا ہے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، ایک چیز کہی جاتی ہے کلی کرنا۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ وضو میں کلی کرنا مستحب نہیں بلکہ ہے منہ میں پانی ڈالنا مستحب۔ اب چاہیں تو اس پانی کو آپ پی جائیں، چاہیں تو پھینک دیں، البتہ پھینک دینا زیادہ بہتر، لیکن جو ثواب آپ کو دلواتا ہے وہ ہے منہ میں پانی ڈالنا۔ کلی میں تو ضروری ہوگا کہ اگر ہم کہیں کلی کرنا مستحب ہے تو مستحب ہی ہوگا کہ منہ میں پانی ڈال کے پھینکنا ہی، جب تک پھینکیں گے نہیں جب تک ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں، منہ میں جیسی پانی آپ نے ڈالا چاہے اسے پھینکیں یا نہ پھینکیں ثواب آپ کو مل گیا۔ کلی کرتے تو اور زیادہ بہتر ہے، اگر پی بھی جائیں اس پانی کو تو بھی آپ کو ثواب مل چکا۔ تو ایک تو یہ ہے، پھر اس کے بعد ہے اللہ کا نام لینا۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا تھا کہ ولحان جو ہے اس وقت آپ پر حملہ کرے گا، شکوک ڈالے گا جب آپ اللہ کا نام نہیں لیں گی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا نام لے کر، یعنی تسمیہ جس کو کہا جاتا ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر آپ نے وضو شروع کیا تو آپ کا پورا بدن، اعضائے وضو کے ساتھ ساتھ پورا بدن بھی پاک ہو جائے گا، اور اگر آپ نے بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کیا تو فقط اعضائے وضو پاک ہوں گے. دوسرے الفاظ میں اگر آپ نے اللہ کا نام لے کر یا بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا تو رحمت الہی پورے بدن پر چھا جائے گی. اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر اللہ کو یاد کیے بغیر یا اللہ کا نام لیے بغیر آپ نے وضو شروع کر دیا, وضو صحیح ہے, بہتر ہے, ثواب بھی دلوائے گا, لیکن فقط اعضائے وضو کی حد تک بات رہ جائے گی. اعضائے وضو پہ جو فائدے ملتے ہیں فقط وہ ملیں گے, پورے جسم کے اوپر فائدے محیط نہیں ہوں گے. ایک فائدہ ایڈیشنل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا. اچھا یہ جو بسم اللہ ہے اس کو پڑھنا اس وقت مستحب ہے کہ جس وقت ہاتھوں پر پانی کو ڈالا جائے, یعنی جب جس وقت آپ ہاتھ دھونا شروع ہوتی ہیں اس وقت بسم اللہ پڑھنے کا ثواب. نہیں, پہلے جو شروع سے جو مستحبات کے ساتھ جو آپ ہاتھ دھو رہی ہیں, جس وقت آپ ہاتھوں کے اوپر پانی کو ڈالتی ہیں اس وقت جو ہے بسم اللہ کہنا یہ ثواب زیادہ رکھتا ہے. اس کے بعد ویسے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, جیسے چہرے کے اوپر ہے آپ نا دونوں چلوں کے اندر پانی بھریں اور چہرے کے اوپر ڈالیں, یہ بھی کر سکتی ہیں, لیکن زیادہ فائدہ اور ثواب اس وقت ہے کہ جب پورا وضو آپ دائیں ہاتھ سے کریں, اس کا ثواب زیادہ ہے. پورا وضو دائیں ہاتھ سے ہو. اچھا, دائیں ہاتھ سے پورا وضو کے معنی کہ جس وقت آپ اپنا دائیں ہاتھ پہلے کیونکہ دھونا ہوتا ہے تو دائیں ہاتھ میں آپ پانی لیں, اس کو بائیں ہاتھ میں منتقل کریں, اور پھر یعنی دائیں ہاتھ میں پانی لے کے بائیں میں منتقل کریں اور پھر اس کو اس کے اوپر ڈالیں تاکہ اس کی ابتدا دائیں ہاتھ سے ہو. یہ تو یہ شمار ہوگا کہ آپ نے پورا وضو دائیں ہاتھ سے کیا. دیکھیے, بائیں ہاتھ کے اوپر جب پانی آپ ڈال رہی ہوں گی, جب دائیں ہاتھ پہ آپ پانی ڈالیں گی تو دائیں ہاتھ سے کیسے پانی کو لیں گی, تو دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں میں منتقل کریں تاکہ شروع جو ہو پانی ڈالنے کی ابتدا وہ دائیں ہاتھ سے ہی ہو. تو یہ شمار ہوگا کہ آپ نے پورا وضو دائیں ہاتھ سے کیا. تو جو ہم یہ چلو کو تبدیل کرتے ہیں پانی ڈالنے کے لیے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم پورا ثواب وضو کا دائیں ہاتھ سے کرنے کا ثواب لینا چاہتے ہیں. تو ایک یہ مسئلہ ہو, لیکن اگر دونوں چلوؤں کے اندر پانی لے کے بھی چہرے کو دھو لیں ہم تو بھی اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی حرج نہیں, ایسا بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن بہتر یہی کہ وضو پورا کا پورا دائیں ہاتھ سے ہی ہونا چاہیے. اچھا, یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس وقت آپ چہرہ دھو رہی ہوں مثلا تو آپ الٹے ہاتھ سے بھی چہرہ دھو سکتی ہیں, البتہ ثواب کم ہو جائے گا کیونکہ ثواب زیادہ دائیں ہاتھ سے چہرہ دھونے کا ہے. لیکن اگر کوئی شخص چاہے کہ میں دونوں ہاتھ سے چہرے پہ پانی ڈالوں یا مثلا ایک الٹے ہاتھ سے چہرے پہ پانی ڈالوں تو یہ بھی ٹھیک ہے, غلط نہیں, وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, البتہ ثواب ذرا کم ہے, وہ دائیں ہاتھ کیونکہ آپ نے استعمال نہیں کیا. اچھا, اس طرح ہر موقع پر دعائیں پڑھنا, جس وقت پانی پر آپ کی نگاہ پڑے تو بسم اللہ وباللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا, یہ دعا پڑھی جاتی ہے. یہ تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لکھ کر لگائیں اپنے واش بیسن کے پاس تاکہ یہ زبانی سب دعائیں یاد ہو جائیں. اس کے بعد جب ہاتھ پہ پانی ڈالنے لگے تو اللہم اجلنی من التوابین وجلنی من المتطہرین جو اس میں ملتی ہے. اس کے بعد پھر جب منہ میں پانی آپ ڈالیں تو اللہم لقنی حجتی یوم القاکا وطلق لسانی بذکرک, ہر قدم پر آپ دعاؤں کے اندر دیکھیں گے کہ یوم آخرت یاد دلائی گئی. لیکن ابھی اس کو مت لکھیں, یہ تو سب کتابوں کے اندر لکھی ہوئی دعائیں, یہ تو آپ کو مستحبات کے ساتھ. پھر اس کے بعد جب ناک میں پانی ڈالنے لگے تو اللہم لا تحرم علی ریح الجنت وجعلنی ممن یشم ریحہا وروحہا وطیبہا, یہ پڑھیں. اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض الوجوہ, جس وقت چہرے پر پانی ڈالیں. آواز کچھ بھی نہیں آ رہی آپ کی, اتنا شور ہے اس میں آواز, تو بعد میں پوچھ لیجیے گا لکھ کے. بہرحال یہ دعائیں ساری جو ہے توزیل مسائل وغیرہ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں. جی وہ بھی پڑھنی ہے, سورہ قدر کا بھی الگ سے ثواب ہے پڑھنے کا. ابھی تو ایک اور چیز بھی آئے گی آیت الکرسی, وہ وضو کو ختم کرنے کے بعد پڑھی جائے, اور دوران وضو ہر عمل کرنے کے دوران یہ دعائیں بھی پڑھی جائیں. تو یہ تو ایک سیکنڈ میں پڑھ لی جائیں گی دعائیں, دو سیکنڈ میں, تین سیکنڈ میں آپ پڑھ لیں گے. اس کے بعد چاہیں تو کسی بھی دوران جہاں ذرا سا بھی آپ کو ذرا زیادہ ٹائم ملے وہاں پہ سورہ قدر پڑھ لیں, سورہ قدر کا اپنی جگہ ثواب ہے، ان دعاؤں کو الگ ثواب ہے۔ یہ دعائیں وہ ہیں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اب خود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان دعاؤں کو امیر المومنین نے خود پڑھ کر بتایا ہے اور یہ سکھایا کہ جو اس طریقے سے وضو کرے گا اس کا ایک عظیم ثواب بتائے گا، جو آپ کو ثواب وضو والی جو کتاب ہے آپ کو ضرور لینی چاہیے۔ وہ معمولی پتلا سے کتاب چاہے، انتہائی کم قیمت پر وہ دستیاب ہے، وہ ضرور لے کے آپ اس کو تاکہ اندازہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ پہ جب پانی ڈالنے لگے، اللہم اعطنی کتابی بے یمینی والخلد فی الجنان بے یساری وحاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا پڑھیں دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالتے وقت۔ بائیں ہاتھ کے وقت اللہم لا تعطینی کتابی بے شمالی ولا من وراء ظہری ولا تجعلها مغلولۃ الى عنقی واعوذ بک من مقطعات النیران، اس میں بھی قیامت کی مختلف چیزوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ پروردگار مجھے فلاں فلاں چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ تو بہرحال ہر آگ کی بنی ہوئی ہتھکڑیوں سے محفوظ رکھنا، اس وقت جب ہر وقت انسان اس کا چشم تصور سے نظارہ کرے گا، بھڑکتے ہوئے شولوں کو جہنم کے ان کا تصور کرتے وضو کرے گا، تو وہ خود سوچے کہ اس کی نمازوں میں بھی خشوع پیدا ہوگا اور وضو کے اندر بھی۔ اللہم غشنی برحمتِ کا و برکاتِ کا و عفوِ کا، جس وقت سر کا مسا کر رہا ہو اس وقت اس دعا کو پڑھے۔ تراجم جو ہے ان دعاؤں کے سب کتابوں کے اندر لکھے، اتنا وقت نہیں ہے ان کو بیان کرنے کا۔ جس وقت پاؤں کا مسا کرنے لگے، اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تضل فیہ الاقدام واجعل سعی فیما یرضیک عنی یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھے، اور اس کے بعد جیسی اس دعاؤں کو پڑھ کے وضو ختم کرے گا، بالکل ایسا گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا جیسے ابھی وطن مادر سے پاک و پاکیزہ پیدا ہوا ہے، اور یہ عظیم ثواب جو کا حامل جو ہے وضو ہو جائے گا اور سارے فائدے آپ کو دلوائے گا۔ اور اسی طریقے سے وضو کو ختم کرنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، یہ بھی ایک عظیم فائدہ جو ہے وہ دلواتا ہے۔ اس کے بعد چہرے اور ہاتھوں کو دو دو دفعہ دھونا، یہ مستحب، دو دو دفعہ دھونا۔ اس کے بعد ہے کہ مرد حضرات مستحب ہے کہ اپنی کوہنی کی طرف سے پانی ڈالیں پہلی دفعہ میں جس وقت پانی ڈال رہے ہوں، اور خواتین جو ہیں وہ کوہنی کے اندرونی طرف سے پانی ڈالیں، یہ زیادہ ثواب ہے۔ اگر عورتیں اس کا الٹا بھی کریں، یعنی مردوں والی طرح سے جو پچھلی تصویر آپ کو دکھائی ہے، یہاں پہ بھی اگر عورتیں بھی پانی ڈال لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ ثواب ملے گا کہ عورتیں پہلی دفعہ جب پانی ڈال رہی ہوں تو کوہنی کے اندر سے پانی ڈالیں۔ البتہ جب دوسری دفعہ پانی ڈالنا شروع کریں تو دونوں کو الٹا کرنا چاہیے، یعنی مرد حضرات پھر کوہنی کے اندر کی طرف سے دوسری دفعہ میں پانی ڈالیں، اور عورتیں کوہنی کے باہر والی جو طرف تھی، کوہنی کے باہر کی طرف عورتیں دوسری دفعہ پانی یہاں پر ڈالیں۔ یعنی ہر دفعہ یہ نہیں کہ عورتیں اندرونی طرف ہی کوہنی کے اندر والا جو حصہ ہے وہیں سے پانی ڈالنا شروع کریں، نہیں، یہ پہلی دفعہ کے لیے، کیونکہ ہر وضو اعضاء وضو کو دو دو دفعہ دھونا مستحب، تو یہ پہلی دفعہ کے لیے، دوسری دفعہ جب پانی ڈالیں تو پھر اس طرف پانی ڈالیں جو اس کی الٹی سائڈ ہے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ پھر آپ کو زیادہ ملے گا۔ اور ویسے ہر سمت سے جائز ہے، چاہے جیسے بھی ڈال لیں، درمیان میں ڈالیں، آگے کی طرف ڈالیں، بالکل بیچ میں ڈال دیں، پیچھے کی طرف ڈالیں، کہیں پہ بھی ڈالیں، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو بہرحال ٹھیک رہتا ہے، یہ ثواب دلوانے والی چیزیں۔ پھر ہر اعضاء وضو پر پانی اوپر سے ڈالا جائے، یعنی یہ تو سمجھانے کے لیے تصویر آپ کے سامنے کہ اعضاء وضو پر پانی اوپر سے ڈالا جائے، ورنہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پانی مثلا آپ ڈال رہی ہیں، مثلا چہرے پر آپ پانی ڈال رہی ہیں، آپ نے چہرے پہ جہاں آنکھیں ہیں یہاں پر پانی ڈالا، پھر یا گالوں کی طرف پانی ڈالا، اس پانی کو کھینچتی بھی آؤ اوپر لے گئی، اور پھر بعد میں نیت شروع کرے کہ اب میں دھونا شروع کر رہی ہوں، تو دیکھا جائے نیچے سے اوپر پانی ڈالنا، یا آپ نیچے سے پانی اوپر کھینچ کے لے کے گئی، لیکن اس وقت آپ نے وضو کی نیت نہیں کی۔ وضو کی نیت آپ اس وقت کریں جب اوپر سے نیچے کی طرف پانی آپ پہنچائیں، لیکن مستحب یہی ہے کہ اعضاء وضو پر پانی اوپر سے ہی ڈالا جائے، یعنی نیچے کا پانی کھینچ کے اوپر نہ لے جائے، البتہ لے بھی جائے تو حرج نہیں، لیکن یہ نیت کے بعد نہیں ہونا چاہیے۔ نیت سے پہلے آپ نے پانی نیچے کی طرف ڈالا، پھر پانی کو کھینچ کے اوپر لے گئی، پھر نیت کر کے پانی کو نیچے آپ نے اوپر سے نیچے کرنا شروع کیا۔ ابھی میں ویسے ایک ویڈیو کلپ آپ کو دکھاؤں گا، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ اچھا کہ میں اس میں کیا آپ کو پاسبلٹی ہے، لیکن بہرحال اعضاء وضو پر پانی اوپر سے ڈالا جائے، ایک تو یہ ہے۔ پھر دوسرا مستحب ہے کہ اعضاء وضو پر پانی ڈالا جائے، اعضائے وضو پانی کے اندر نہ ڈالے جائیں۔ یعنی ایک چیز اور ہوتی ہے اسلام میں، وضو ارتماسی کہلاتی، وہ بھی کرنے کی وہ اجازت ہے، وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چاہیں کہ پورا پانی میں آپ چہرے کو پانی کے اندر لے جائیں، اور اس کے بعد جب آپ چہرے کو باہر نکالنے لگیں اس وقت آپ نیت کریں تو ایسے ہی ہوگا جیسے اوپر سے نیچے آپ نے دھویا ہے۔ یا مثلا جیسے ہاتھ ہے، ہاتھ کو آپ نے بغیر نیت کے پانی، بغیر وضو کی نیت کے، یعنی چہرہ آپ نے دھو لیا ہے لیکن بغیر وضو کی نیت کے پانی کو آپ نے کسی بھی بالٹی کے اندر یا تالاب میں ڈال لیا، اور جب آپ باہر نکالنے لگے اس وقت نیت کریں کہ یہ میں جو وضو میں ہاتھ دھویا جاتا ہے اب دھو رہی ہوں۔ تو یہ ہوگا کہ آپ نے اعضاء وضو جو ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے جو آپ کے سامنے، کہ آپ نے پانی اندر ڈالا اور اس کے بعد ہاتھ کو باہر نکالتے وقت آپ نے نیت کی، تو پھر یہ ہوگا اچھا پھر یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ کو پھر یعنی یہ آپ نے لیکن ایک ثواب جو ہے ایک لحاظ سے ہاتھ سے کھویا ہے کہ اعضاء وضو پر پانی ڈالا جائے، اعضاء وضو پانی میں نہ ڈالے جائے، لیکن کیا جا سکتا ہے اگر نیت آپ یہ کر لیں۔ اور وضو ارتماسی ایک طریقہ کار ہے جو کہ اس طرح سے جو وضو ہوتا ہے وہ بھی ابھی آپ کے اس کا ویڈیو کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وضو ارتماسی کیسے ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد اعضاء وضو پر ہاتھوں کو پھیرنا مستحب، اعضاء وضو پر ہاتھوں کو پھیرنا، یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ براہ راست جو واش بیسن ہے کہ آپ نے نل کے نیچے ہاتھ کو رکھا اور آپ نے پورا ہاتھ دھو لیا، آپ نے ہاتھ لگایا بھی نہیں اور پانی ہر جگہ ہاتھ پہ پہنچ گیا، واش بیسن میں جو نل لگا ہوا ہے اس کے نیچے آپ نے چہرے کو رکھ دیا، چہرے کو ادھر ادھر گھما رہے اور پانی ہر جگہ پہنچ گیا، ہاتھ لگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، پانی ہر جگہ پہنچانا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا، تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن زیادہ ثواب یہ کہ جب اعضاء وضو پہ آپ ہاتھوں کو پھیریں گے یہ ثواب زیادہ ملے گا۔ اور اگر آپ نے نہیں کیا اس کے برخلاف بھی کیا، یعنی ہاتھ اعضاء وضو پہ ہاتھوں کو نہیں پھیرا آپ نے، پانی ویسے ہی ہر جگہ پہنچ گیا، تب بھی کوئی حرج نہیں، وضو ٹھیک ہو جائے گا آپ کا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ایک ہی آتا ہے کہ حضور قلب ہونا چاہیے، یہ بھی مستحب، یعنی دماغ میں فقط پروردگار عالم کا روز آخرت کا خیال ہو اور اس خیال کے تحت وضو کریں تو ثواب زیادہ ملے گا۔ اس کے بعد آ جائیے کچھ مکروہات وضو کا بھی بیان ہو جائے کہ کون سی چیزیں وضو کے ثواب کو کم کرتی ہیں، کون سی چیزیں وضو کے ثواب کو کم کرتی ہیں۔ اس میں ایک تو ہے استنجا والی جگہ پر وضو کرنا، استنجا جس جگہ پہ کیا جاتا ہے، لیکن اٹیچ بات والا جو مسئلہ ہے وہ اس میں نہیں آئے گا۔ مثلا اٹیچ بات ہے اسی میں ڈبلیو سی لگا ہوا ہے، کموڈ لگا ہوا ہے اور وہیں پر واش بیسن بھی ہے، ہم واش بیسن پہ وضو کر رہے ہیں، وہ مکروہ نہیں، وہ مکروہ نہیں۔ اگر اسی جگہ پر براہ راست یعنی ڈبلیو سی کے اوپر کھڑے ہو کر وضو کیا جائے کہ سارا پانی وضو کا وہ اس کے اندر براہ راست جائے، وہ جو ہے مکروہ، وہ آپ کے ثواب کو کم کر دے گا۔ یا کسی جگہ لگا ہوا ہے اور نیچے بیٹھنے والے جو ڈبلیو سی وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی شخص پانی براہ راست اس کے اندر جا رہا ہے، ٹھیک ہے وہ نل ول پائپ وائپ کے ذریعے جائے گا تو سارا گٹر لائن میں ہی، لیکن براہ راست اس جگہ پر وضو کرنا کہ جو استنجا کے لیے استعمال ہوتی وہاں پر کراہیت رکھتا ہے، نہیں ثواب وضو کم ہو جائے۔ مکروہ کے معنی ثواب کا کم ملنا، وضو کی ویلیڈیٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وضو صحیح رہے گا، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں۔ ایک تو چیز ہو گئی ہے، دوسری چیز ہے کہ وضو میں مدد لینا۔ ویسے آپ توضیح المسائل کے اندر ایک مسئلہ پڑھیں گی کہ وضو کے پانی پہنچانے میں اگر مدد لی جائے تو وضو باطل، وہ وضو میں پانی پہنچانے کا مسئلہ ہے۔ مثلا ایک شخص کھڑا ہو گیا لوٹا ہاتھ میں لے کے، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ لوگ وضو کرواتے تھے, ایک شخص لوٹا ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا, کوئی برتن ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا, وہ ہمارے ہاتھ پر پانی ڈال رہے ہیں لیکن پہنچا ہم خود رہے ہیں, ہم ہاتھوں کو پھیر رہے ہیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر, ہم اپنے ہاتھ میں چلو میں پانی بھر رہے ہیں پھر اپنے چہرے پر ڈال رہے ہیں, پہنچا ہم خود رہے ہیں پانی میں, وہ پانی ڈالنے میں مدد کر رہا ہے, یہ عمل مکروہ ہے. لیکن اگر اس نے, ہم نے ہاتھ نیچے رکھ دیا اور کہا اس پہ پانی ڈالو, اور اس نے اس طرح سے پانی ڈالا کہ پورا ہاتھ ہمارا جس طرح وہ جتنا وضو میں بھگونا ہوتا سب بھیگ گیا, کوئی جگہ خشک نہیں رہی, اب یہ عمل ہمارے وضو کو باطل کر دے گا کیونکہ ہم نے اس کو پانی پہنچانے میں مدد لے لی. وضو کے پانی پہنچانے میں مدد لینے سے وضو باطل ہو جاتا ہے, لیکن وضو میں ویسے ہی مدد لینا, وضو میں ویسے مدد لینا کہ پانی کوئی ڈال رہا ہے اور ہم اپنے چلو میں لے کر اس کو اعضائے وضو تک پہنچا رہے ہیں, یہ عمل مکروہ ہے. لیکن ہاں تو وہ ٹھیک ہے, چلیں سکھانے وکھانے کی, چھوٹے نابالغ بچہ اس کی بات الگ ہے. ابھی تو ہاں تو تب بھی کوئی, دیکھیں میں صرف کراہیتی کا تو مسئلہ بیان کر رہا ہوں, بہت زیادہ سے زیادہ تھوڑا ثواب کم ملے گا, لیکن اگر کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے, آپ نے اتنی ساری شرطیں لگا دیں, پانی بھی بالکل نہیں ہے, صرف ایک مگ پانی ہے, ابھی تو اس میں جتنی بھی آپ سے چیزیں چاہیں ایڈ کرتی چلی جائیں, تو اگر واقعی ایسی صورت حال ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ اس موقع پر بہت زیادہ ہوا تو کہ اس وقت ضرورت کا موقع ہے تو شاید کراہیت اتنی نہ رہے یا ختم ہو جائے کراہیت, وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن وضو پہ کوئی فرق نہیں, وضو بالکل صحیح ہے. لیکن اعضائے وضو پر براہ راست اس طرح سے پانی ڈالنا کہ خود بخود وہ تمام پورے جو اعضائے وضو ہے اس تک پانی پہنچ جائے, اور پانی پہنچانے میں ہم کسی اور کی مدد لیں, تو وہ ہمارے وہ عمل ہمارے وضو کو باطل کرتا ہے. لیکن ویسے ہی مدد لے رہے ہیں, پانی البتہ ہم خود پہنچا رہے ہیں, تو اس سے صرف کراہیت رہتی ہے اور وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اب اگلے مسئلے پر آ جائیے, مجبوری کے علاوہ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کو خشک کرنا, یہ بھی مکروہ. مثلا بہت سارے لوگ تولیے سے اس کو استعمال کرتے ہیں, کوئی ٹیشو پیپر استعمال کر کے اعضائے وضو کو خشک کر لیتے ہیں, یہ عمل وضو کے ثواب کو کم کر دیتا ہے کیونکہ یہ عمل 30 نیکیاں دلواتا ہے, 30 نیکیاں ایکسٹرا ملیں گے اگر اعضائے وضو خود خشک ہو جائیں, آپ کسی کپڑے یا ٹیشو پیپر کے ذریعے خشک نہ کریں, 30 نیکیاں آپ کو ایڈیشنل ملیں گی. تو چند سیکنڈز کی بات ہوتی ہے, وہ اعضائے وضو ویسے خشک ہو ہی جاتے ہیں, لیکن یہ عمل آپ کے ثواب کو, ثواب وضو کو کم کر دیتا ہے اعضائے وضو کو. البتہ اعضائے وضو کو جو خشک کرنے کا مسئلہ ہے, یہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو, مثلا شدید سردی ہے, بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے ہمیں, بہت سے ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جناب جیسے ایران میں برف باری ہو رہی ہے اور لوگ وضو کر رہے ہیں, وضو کرنے کے فوراً بعد اگر ہم نے خشک نہیں کیا تو بیمار پڑ جائیں گے مثلا, اب یہ ایک ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بہت شدید سردی لگ رہی ہے, یا ہم اپنے ہی شہر میں کراچی میں مثلا اور سردیوں کا زمانہ ہے اور بہت شدید سردی ہمیں لگ رہی ہے, کوئی نقصان نہ ہو جائے, کوئی نزلہ نہ ہو جائے, کوئی اور چیز نہ ہو جائے, ہم اس سے بچنے کے لیے اعضائے وضو کو خشک کر رہے ہیں, اب ایک لحاظ سے مجبوری والی کیفیت ہو رہی ہے تو پھر کراہیت ختم ہو جائے گی. یہ عام حالات کی بات ہے کہ ہم ایسی ہمیں عادت ہو گئی, گیلا گیلا اچھا نہیں لگ رہا ہے اور ہم اعضائے وضو کو گرمیوں کے زمانے میں مثلا اس طرح سے خشک کر رہے ہوں, تو یہ عمل مکروہ ہے. یہ ہوا ایک مسئلہ. اسی طرح سے سونے چاندی کے جو برتن ہیں, ویسے تو آپ پڑھیں گے جناب سونے کے برتن سے اگر وضو کیا جائے, وہ اس طرح سے کیا جائے جیسے بہت سی جگہوں پہ سونے کے نل لگے ہوئے ہوتے, جیسے ہمارے بہت سارے حکمرانوں کے متعلق آ چکا ہے, کچھ سابقہ حکمرانوں کے, ان کے گھر میں سونے کے نل لگے ہوئے تھے. اچھا اب سونے کے نل اگر لگا ہوا ہے اور اس میں سے پانی آ رہا ہے اور ہم نے اس طرح سے اپنا ہاتھ کو اس کے نیچے رکھا کہ براہ راست ہمارے پورے اعضائے وضو تک پانی براہ راست اس کے ذریعے ہی آ رہا ہے, تو یہ عمل جو ہے یہ تو ہمارے وضو کو باطل کر دے گا. لیکن اگر ہم اس سونے کے کا جو نل لگا اس سے جو پانی آ رہا ہے اس کو اپنے چلو میں لے رہے ہیں, اور چلو سے لینے کے بعد یعنی ہم نے اس سے الگ کر لیا اس پانی کو, اب اس کے بعد اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ڈالیں, تو یہ عمل مکروہ ہے. یعنی یہ ایک, یعنی اگر سونا, سونے کا برتن ہے مثلا, اگر سونے کا برتن, سونے کا برتن ہے اور اس کو براہ راست اس طرح سے پانی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں اپنے اعضائے وضو پر, کہ یہ یہی شمار ہو کہ پورا ہم نے ہاتھ اسی سے دھویا ہے, یعنی براہ راست کہ ہم نے کوئی چلو بھی اس میں استعمال نہیں کیا, اس پانی کو الگ بھی نہیں کیا, تو یہ تو ہمارے یہ عمل ہمارے وضو کو باطل کرے گا. لیکن اگر ہم اس پانی کو چلو میں لے کے الگ کر لیں, اس نل سے جو سونے کا نل لگا ہوا تھا چلو میں لے کے الگ کریں پھر ڈالیں تو یہ مکروہ رہے گا. یعنی سونے اور چاندی کا برتن سے جو ہے وہ کراہیت رہے گی. اسی طرح کوئی ایسا برتن جس پہ کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو اور اس سے ہم وضو کر رہے ہیں, جاندار کی تصویر کسی برتن پہ اور اس سے اگر وضو کر رہے ہوں تو یہ عمل بھی مکروہ ہے, یہ عمل مکروہ ہے. اچھا کچھ پانی ایسے ہیں, کچھ مکروہ پانی, سات قسم کے پانی جو ہیں وہ مکروہ پانی کہلاتے ہیں, اس سے ثواب آپ کو کم ملے گا اگر اس پانی سے آپ نے وضو کیا. ان میں ایک ہے سورج سے گرم شدہ پانی. مثلا آپ نے بالٹی کہیں رکھی ہوئی تھی, کوئی بوتل کہیں پہ رکھی ہوئی تھی اور سورج کی شعائیں اس کے اوپر پڑی اور پانی گرم ہو گیا, اب اس گرم پانی سے وضو کرنا کراہیت رکھتا ہے. وہ سورج سے گرم شدہ پانی جو ہوتا ہے اس پانی کو یا تو اگر کراہیت آپ نے ختم کرنی ہے تو اس پانی کو تھوڑا دیر بعد استعمال کرنے, سائے میں رکھ کے جب اس کی گرمی ختم ہو جائے, کیونکہ سورج سے گرم شدہ پانی سے وضو مکروہ ہے. لیکن اگر چولہے پر پانی مثلا آپ نے گرم کیا ہے, سردیاں تھی چولہے پہ پانی رکھ کے گرم کے اس سے وضو کر رہی ہیں, اس سے مکروہ نہیں. گیزر کا پانی اگر رکھ رہی ہیں اس سے بھی مکروہ نہیں. یہ فقط سورج سے گرم شدہ پانی جو ہے اگر اس سے وضو کر رہی ہوں تو کراہیت رکھتا, ہاں تو وہ مکروہ ہے, ثواب کم ملے گا آپ کو. تھوڑا سا اس کو لے کے ٹھنڈا کر لیں یا کوئی اور پانی استعمال کر لیں, لیکن وہ کوئی فرق بھی نہیں ہے, یعنی تھوڑا بہت ثواب کم ہو جائے گا لیکن بہرحال وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم صرف ثواب کو کم اور زیادہ لینے کی بات کر رہے ہیں. سورج سے گرم شدہ پانی ایک تو یہ مکروہ پانی ہے, اور اچھا دوسرا ہے, بلکہ پہلے ایک اور لکھ لیجئے, وہ ظاہر اس کی تصویر نہیں, حائضہ عورت کا جھوٹا پانی, اس سے بھی وضو کرنا, حائضہ عورت کا جھوٹا پانی اس سے بھی وضو کرنا مکروہ. تیسری اب یہ جو تصویر ہے آپ کے سامنے, اچھا وہ ہے حرام گوشت جانور کا جھوٹا پانی, جیسے بلی اگر کسی پانی میں منہ ڈال دے, یا جیسے ہم نے حرم میں بھی دیکھا تھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ یہ مسجد الحرام کا جو صحن ہے خانہ کعبہ کا, اس میں جو سیڑھیاں بنی ہوئی وہاں پہ بھی اکثر بلیاں وغیرہ آ جاتی ہیں ان کو پانی پہ. اب یہ جو پانی ہے اور اس پانی سے اگر کوئی وضو کرے گا تو وہ مکروہ پانی کہلاتا ہے, مکروہ پانی یعنی حرام گوشت جانور کا جھوٹا پانی. اس میں مثلا شیر اور چیتے کا جھوٹا پانی بھی آ جائے گا. حرام گوشت جانور میں البتہ دو جانور ایسے ہیں جیسے کتا اور سور, ان کا تو یقیناً نجس ہے, وہ تو اس میں تو حرام گوشت ایسے عین نجس جانور ہیں, ان کا تو پانی استعمال ہو ہی نہیں سکتا وضو میں, وہ تو حرام ہے, یعنی وضو ہی باطل ہے اس سے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال بہت سارے افراد جو ان کے اندر جتنی نجاست رہتی ہیں, شاعران ان کا تو کام ہی یہی تھا مثلا ہر وقت کتوں میں کھیلنا, اور کچھ ہمارے اپنے حکمران بھی اس سے کافی شغف رکھتے رہے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا, تو اچھا چھ حرام گوشت جانور ایسے ہیں جن کا مکروہ در مکروہ یعنی مکروہ اسکوائر ڈبل مکروہ ہے. ان میں ایک ہے مثلا چوہے کا جھوٹا پانی, ان کا ڈبل مکروہ ہے یعنی کراہیت بہت زیادہ ہے. جیسے وضو کا ثواب اگر آپ کو مثلا 100 ملنا تھا تو اتنی زیادہ کراہیت ہے کہ شاید 20-30 ثواب ملے آپ کو, 20-30 رہ گیا ہے بس, 80% ثواب آپ نے یعنی چوہے کا جھوٹا پانی. اچھا اسی طریقے سے گدھے کا جھوٹا پانی, اتنا بتا دیا جائے کہ جو ہمارا جو یہ گدھا ہوتا ہے یا مثلا گھوڑا ہوتا ہے اس کا جھوٹا پانی ہے, یا مثلا خچر ہے اس کا جھوٹا پانی ہے. گدھا گھوڑا اور خچر یہ حلال گوشت جانور, یہ حرام نہیں, البتہ ان کا کراہیت ہے ان کا گوشت کھانا. تو گدھا ہے گھوڑا ہے یہ خچر ان کا جھوٹا پانی ہے, اس میں کراہیت ہے. یہ نجاست کھانے والے جو جانور ہیں ان کا ان کے پانی سے مکروہ ہے ان کے جھوٹے پانی سے, یا مردار کھانے والے جو جانور ہیں ان کے جھوٹے پانی سے مکروہ ہوتا ہے. اچھا حلال گوشت جانور کچھ ایسے ہیں جن کا جو جتنے حلال گوشت جانور ہیں ان کا جھوٹا پانی مکروہ نہیں ہوتا. مثلا اگر کوئی گائے ہے وہ کسی پانی میں منہ ڈال کے پی رہی ہے, ہم اس پانی سے اگر وضو کر رہے ہو تو پانی مکروہ نہیں, اس پانی سے وضو بالکل صحیح ہے. یا مثلا جو بکریاں ہوتی ہیں, بکرا بکری, یہ اگر کسی پانی میں منہ ڈال دیں اور اس پانی سے ہم وضو کریں یہ بھی مکروہ نہیں, اور نہ ہی مرغی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا مکروہ. مرغی اگر کسی پانی میں منہ ڈال کے تو حلال گوشت جانور کا جھوٹا پانی مکروہ نہیں، حرام گوشت جانوروں کا فقط جھوٹا پانی مکروہ ہے، کتے اور سور کو چھوڑ کر ان سے تو وضو جائز ہی نہیں. اچھا اچھا، اب کچھ چیزیں آپ کو ذرا دکھا دی جائیں. اب ہم کس طرح سے وضو کا ایک خاص طریقہ ہے، وضو کرنا کیسے ہے، وہ آپ کی خدمت میں ذرا بیان کریں گے.
نہیں ہے، اس میں سب سے پہلے چیز ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ پانی سے دھوئے اپنی کلائی تک، اور اس کے بعد 3 دفعہ جو ہے وہ اپنے منہ میں کلی کرے پانی ڈال کر، اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالے استنشاق کرنا ہے، کہ پانی کو اوپر ناک میں کھینچنا ہے اور اس کے بعد اسے نکالنا ہے، اسے کہتے ہیں استنشاق کرنا، پانی کو کھینچنا. البتہ ہم عام طور پر صرف پانی کو صرف ناک میں ڈالتے ہیں، اگرچہ کہ صحیح مستحب عمل یہ ہے کہ ناک میں ڈال کر اسے تھوڑا سا کھینچنا ہوتا ہے، یہ مستحب عمل ہے. اور اس کے بعد جب واجب عمل ہمارا سب سے پہلا شروع ہوتا ہے، وہ کہ چہرے پر پانی ڈالا جائے. کہاں سے پانی ڈالا جائے؟ کہ جہاں سے بال اگتے ہیں. اب چاہے وہ بال ہوں موجود یا موجود نہ ہوں، کسی کے بال زیادہ ہوں یا کم ہوں، ہر صورت میں جہاں سے عام طور پر لوگوں کے بال اگتے ہیں وہاں سے ہمیں چہرے کو دھونا ہوگا. اور چہرہ جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے گا، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جائیں گے. چہرے کو جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے تھوڑی تک جو ہے وہ دھونا ہوتا ہے، اور دائیں اور بائیں سے جہاں سے کان کلمے ہیں اور یا کان کی جہاں پہ ہڈی ہے اس طرف سے انسان کو دھونا ہوتا ہے. اب انسان نیت کر کے جب چہرے پانی ڈالتا ہے، 1 دفعہ ڈالے 2 دفعہ ڈالے، نیت اگر اس کی 1 ہی دفعہ کی ہے تو وہ 1 دفعہ ہی گنا جائے گا، اور اس کے بعد صحیح طرح سے وضو کیا جائے کہ چہرے پہ کوئی جگہ باقی نہ رہے. اگر چہرے پر داڑھی ہے اور اس طرح سے داڑھی ہے کہ اندر سے کھال نظر آتی ہے تو پانی اندر تک پہنچنا چاہیے، لیکن اگر داڑھی گھنی ہے اور اندر کی کھال نظر نہیں آتی تو صرف اوپر سے ہی اگر اس کو دھو لیا جائے اور اسے گیلا ہو جائے وضو سے تو وہ کافی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم بائیں سے جو ہے دائیں ہاتھ پر ہم ڈالیں گے. مردوں کے لیے مستحب ہے کہ کوہنی سے پانی ڈالا جائے، اور خواتین کے لیے ہے کہ سامنے سے جو ہے وہ پانی کو ڈالا جائے، اور اس کو بھی اوپر سے نیچے کی طرف ہم لے کر آئیں گے. کوئی جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے، اور اگر کسی جگہ پر رکاوٹ موجود ہے کسی چیز کی، مثال کے طور پر کوئی گریس لگی ہوئی ہے یا کوئی تیل لگا ہوا ہے کہ جو پانی پہنچنے سے روکتا ہے، تو اس کو ہمیں پہلے ہٹانا ہوگا اور اس کے بعد وضو کیا جائے گا. حتیٰ یہ جو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہے ادھر بھی پانی پہنچنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ سے ہم بائیں ہاتھ پہ ڈالیں گے. اگر مرد ہے تو پھر کوہنی کی طرف سے ڈالے گا، اور خاتون ہے تو سامنے کی طرف سے. البتہ یہ مستحب عمل ہے، یعنی اگر خاتون بھی اگر پیچھے سے ڈالے پانی اور مرد بھی اگر آگے سے دھوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستحب وہ عمل ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس کے بعد جب سر کا مسا کرتا ہے تو بال کے اوپر مسا نہیں کیا جاتا، بلکہ جو سر کی کھال ہوتی ہے اس پہ مسا کیا جاتا ہے، اور وہاں تک پانی پہنچنا لازمی ہے. اور کم سے کم مقدار جو سر کے اوپر لگنی چاہیے وہ ایک انگلی کا جو ایک حصہ ہے، یہ حصہ ضرور لگنا چاہیے، اتنا حصہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسا کیا جاتا ہے تو ہم اس حصے کو صرف لگاتے ہیں، یہ حصہ لگانا کافی نہیں ہے. یعنی اگر ہم اس طرح سے کھڑا ہو کر اس طرح سے کیا جا رہا ہے اور یہ حصہ صرف لگ رہا ہے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اتنا حصہ جو انگلی کا ایک حصہ ہے، ایک پور سے کہا جاتا ہے، وہ حصہ جو ہے لگنا چاہیے. کتنا اسے کھینچنا ہے ہمیں، یعنی اوپر سے نیچے تک کھینچے نہیں، اس کو کھینچنا بھی مختصر سر سے کھینچا جائے تو کافی ہے، یعنی اتنا کہا جائے کہ اس کو سر پر رکھ کر کھینچا گیا ہے، یہ چیز کافی ہے. اس کے بعد ہم جب پیر کے مسے کے اوپر آتے ہیں تو پیر کے مسے میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ پیر کے مسے میں لوگ جو پیر کی انگلیاں ہوتی ہیں اس کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ناخن کے اوپر سے کھینچنا شروع کرتے ہیں. یہ ناخن کے اوپر سے کھینچنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو ناخن کے آگے کا حصہ ہے، اگلا حصہ ہے، اس پہ بھی ہمیں ہاتھ لگانا ہوگا، یعنی ہمیں نیچے سے لے کر پھر اوپر اور جہاں سے پیر کی ہڈی ابھری ہوئی ہے وہاں تک ہمیں وضو کھینچ کر لانا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری ہتھیلی کو رکھیں، ممکن ہے کہ ہم ایک انگلی سے بھی، یہاں سے ہم نے انگلی لی اور یہاں سے کھینچ کر یہاں تک بھی اگر ہم لاتے ہیں تو یہ مسا کافی ہے۔ اسی طرح سے دائیں پیر کا دائیں ہاتھ سے اور بائیں پیر کا بائیں ہاتھ سے ہمیں مسا کرنا چاہیے۔ یہ وضو کا ایک آسان اور سہل طریقہ ہے۔
اچھا، یہاں یہ بتا دیا جائے، یہ مسئلہ آپ کو میں آئندہ ڈسپلے بھی کروں گا آپ کے سامنے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں انگلیوں کے جو پور ہیں ان سے بھی مسا ہو سکتا ہے، جیسے مولانا محترم فرما رہے تھے، احتیاطی مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے اس سے نہ کریں، لیکن یہ کہ آیت اللہ سیستانی نے انگلیوں کے جو کنارے ہیں جو بالکل کھڑا کر کے اگر مسا کیا جاتا ہے اس سے بھی مسا کو صحیح قرار دیا، اور وہ استفتا بھی کچھ ہی عرصے پہلے ہم نے منگوایا تھا تو وہاں سے اس کا یہ جواب آیا کہ جی ہاں اس سے کرنے کی اجازت ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو آپ کی خدمت میں دکھانی ہے آپ کو، اب مراجع جو بھی ہمارا وضو کرتے ہیں ان کی بھی ذرا ایک احتیاط آپ کو جو ہے دکھا دی جائے۔ یہ آیت اللہ خود ہی وضو کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی مووی بن رہی، جیسے امام خمینی کے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اس میں آپ دیکھیں کہ اس پورا اطمینان اس بات کا یہ کر رہے ہیں کہ ہر جگہ کوئی جگہ ایسی سوئی کی نوک کے برابر بھی ایسی نہ رہ جائے آنکھوں کے کناروں میں کہ جہاں پانی پہنچنے سے رہ جائے، اور اس میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اوپر سے نیچے کی طرف ہو، نیچے سے اوپر کی طرف پانی نہ پہنچایا جائے۔ ایک دفعہ ہو گیا تھا، اب دوسری دفعہ بھی انہوں نے ایک مستحب کام پہ عمل کیا کہ دوسری دفعہ بھی چہرے کو دھویا جائے، اور اس طرح سے دونوں ہاتھ سے بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کہ انہوں نے کیا، کہ پانی کو پہنچانے کے لیے ایک ہی ہاتھ صرف استعمال ہو، یہ اتنا ضروری نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، براہ راست کسی برتن سے بھی ہاتھ پہ ڈالا جا سکتا ہے، پھر پہنچانے کے لیے اعضاء وضو کے اوپر ہاتھ پھیرنا یہ مستحب تھا، جس مستحب کے اوپر آیت اللہ کوئی مرحوم عمل کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں انگلیوں، اچھا پھر آپ نے دیکھا کوئی حصہ اگر نیچے رہ جائے جہاں سے معلوم ہو کہ جناب یہاں پہ خشک چیز رہ گئی تھی کوئی، تو الگ سے اتنے حصے کے اوپر بھی پانی ڈالا جا سکتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہمیشہ ہم پانی ادھر ہی ڈالیں، اتنا اوپر سے کھینچتے ہوئے نیچے لائیں، کوئی حصہ نیچے کا رہ گیا تھا تو اس پانی کے اوپر ہی انہوں نے دوبارہ، آپ دیکھیے ذرا میں تھوڑا سا پھر پیچھے کر کے آپ کو دکھاؤں، یہ انہوں نے ڈالا پانی، پھر اعضاء کے اوپر ہاتھ پھیرا، پھر یہ ہوا کہ شاید نیچے تک اتنا پانی ذرا یا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اتنے حصے کے اوپر الگ سے بھی پانی ڈال لیا، اس سے بھی کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی جائز ہے بالکل۔ اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کو دھویا جائے۔ اچھا، آپ اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ انگلیوں کے ایک ایک سرے پر، ایک ایک کنارے پر کوئی ایسی جگہ نہیں رہے کہ جہاں کوئی جگہ ناخنوں کے اطراف میں بھی جو جگہ ہو سکتا ہے خشک رہ گئی ہو، اس تک بھی پانی پہنچانا، بس اس کا خیال رہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف ہونا چاہیے، نیچے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ سر کا مسا کریں گے، اور سر کے مسے میں اگر پیشانی پہ مثلا کوئی پسینہ وغیرہ ہے تو کسی چیز سے خشک کر کے اور اس کے بعد پھر مسا کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر پاؤں کا مسا، اور پھر یہ دوسرے بائیں پاؤں کا مسا۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح سے اب آپ ایک چیز اس کے اندر بھی دیکھ لیں کہ کیفیت وضو بعض اوقات جو لوگ کرتے ہیں وہ کس انداز سے وضو ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اچھا دیکھیں، ویسے یہ نیچے کی طرف پانی ڈال رہا ہے، جیسے میں نے کہا تھا نا، یعنی اس نے اوپر سے پانی نہیں ڈالا، پانی ڈال رہا ہے آنکھوں کے قریب، لیکن اس میں مستحب یہ ہے کہ نیچے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مستحب تھا کہ پانی اوپر سے ڈالتا ہے، لیکن اسی پانی کو آپ اس نے نیت بعد میں کی ہوگی جب یہ پانی اوپر سے نیچے، اب یہ دیکھیں اب اوپر سے نیچے کی طرف پانی لا رہا ہے تو اس وقت نیت کی ہوگی اس نے۔
اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھتا جائے. البتہ اس میں یہ احتیاط رہے کہ پاؤں کو زیادہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. معمولی سی بالکل اگر حرکت ہو تو چل جائے گی, لیکن بہت زیادہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. اب کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں وضو میں, اگر چہرے پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے, مثلا اس کے کوئی سنی پلاس لگا ہوا ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہٹانا چاہیے اور وہ نہیں ہٹائی اور وضو کیا, تو یہ غلطی ہوگی. سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو وضو میں رکاوٹ بنے, نیچے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اچھا, کچھ چہرے کے کچھ حصے کو دھو لیا باقی کو نہیں دھویا, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. صرف تھوڑے سے ہاتھ کو دھویا, پورا نہیں دھویا. اگر ہاتھ پہ کوئی رکاوٹ تھی اور آپ نے دھو لیا, نیچے سے اوپر اگر آپ نے دھویا, یہ غلطی ہے. گیلے سر کے اوپر اگر آپ مسا کر رہی ہیں جو پہلے سے گیلا ہے, کوئی کپڑا سر پہ ہے, رکاوٹ ہے, پھر مسا کر رہی ہیں, سر کو ہلا رہی ہیں اور ہاتھ اپنی جگہ پر ہے, کوئی رکاوٹ تھی اور اس پہ آپ نے مسا کیا ہے یا پاؤں کو بہت زیادہ حرکت دے دی, تو بہت سی اس طرح کی غلطیاں وہ ہو سکتی ہیں. اچھا, اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت سی وضو, ایک پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ وضو کرو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, خواہ سختی میں ہو خواہ آسانی میں. امام خمینی جس وقت بستر مرگ پہ تھے, بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھے, اور اس وقت جو وضو انہوں نے حالت جو وضو کیا ہے اپنے بیڈ کے اوپر ہی, ہم لوگ یہاں معمولی معمولی سے اس کے اندر بیماری کے اندر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, وہ اسپتال میں شدید بیماری میں کہ اس کی جس کے بعد ان کا انتقال ہی ہوا ہے. اب دیکھیں ان کا ہاتھ سے انہوں نے سر کا مسا کیا, اب دیکھیں پاؤں اٹھا کے ان کو دے رہے ہیں تاکہ اس پاؤں کے اوپر اپنے ہاتھ سے مسا کریں. دیکھیے اب انہوں نے ہاتھ پھیرا اپنے پاؤں پہ, ایک پاؤں کا مسا کیا, حرکت بھی نہیں کر پا رہے ہیں, پھر یہ دوسرا پاؤں اٹھا کر دیا جا رہا ہے ان کو مسے کے لیے, پھر وہ ہاتھ بھی آ نہیں پا رہا ہے لیکن اس کو کھینچ کر اس تک لا کے پھر پاؤں کا مسا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آخری نماز تو بالکل انہوں نے اشاروں سے پڑھی ہے اور تمام تر مستحبات کے ساتھ پڑھی. اور اس کے بعد تو امام خمینی شدید بیمار ہو گئے تھے, پھر آپریشن ہوا تھا اور اسی کے بعد ہی انتقال ہوا. لیکن اس سے پہلے بھی اپنی آخری نماز پوری مستحبات کے ساتھ اور تمام چیزیں اس کا خیال رکھتے ہوئے پڑھی تھی. اور جس وقت بھی اسپتال میں تھے تو اٹھانے بٹھانے کے لیے افراد مقرر کیے ہوئے تھے, صرف اس بات کا احساس دلانے کے لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کتنی آسانی کے ساتھ لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں کہ کسی صورت میں نماز معاف نہیں اور آخری وقت تک اس پر عمل پیرا ہو کر دکھایا، اور ان کو نہیں معلوم کہ ان کی مووی وغیرہ آخری نماز کی بنائی گئی۔ اب آپ دیکھیے گا کس طرح سے انہوں نے رکوع سجدہ سب کیا۔ اور اپنی عمومی نمازوں میں بھی کس طرح سے مستحبات کا خیال رکھتے رہتے، بس وہ آپ اور دیکھ لیجیے۔ جس وقت وضو کرنا ممکن نہیں تھا تو اسی ہسپتال میں پھر جب وضو کرنا ممکن نہیں رہا تو پھر تیمم کرتے تھے، اور لیکن تیمم کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ پہ جو جہاں جہاں تیمم کیا جاتا ہے چیزیں ہٹوائی جائیں، جو پٹیاں وٹیاں تھیں وہ ہٹوائیں انہوں نے، یہ مٹی لا کے رکھی گئی، کوئی دوا بھی ان کو پلائی گئی اسی وقت۔ اور اب یہ دیکھیے انہوں نے پیشانی کا تیمم کیا، اس کے بعد ہاتھوں کا مسا کیا، اور اس کے بعد پھر یہ عمامہ، کیونکہ عمامہ مستحب ہے پہننا تمام تر مستحبات کے ساتھ، یا تو ہم واجبات چھوڑ رہے ہیں وہاں ایک ایک مستحب پہ عمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پرفیوم منگوایا، کیونکہ خوشبو لگا کے نماز پڑھنے کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، اسپرے کیا۔ دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو رہی ہیں، بیٹھ کے پھر نماز پڑھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال وضو کے جو احکام ہم بیان کر رہے تھے، اب اصل واجبات کا بیان اب شروع ہونا تھا، لیکن اب کیونکہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، صرف 5-7 منٹ ہی کلاس ختم ہونے میں رہ گئے ہیں، تو اس کو بہتر ہے کہ اس وقت نہ شروع کیا جائے۔ اگلی جو ہماری انشاءاللہ 3 گھنٹے کی کلاس ایک اور ہوگی، اس میں ہم واجبات وضو کا پورا بیان مکمل کریں گے۔ تو بس گفتگو آج یہاں پر روک رہے ہیں۔ یقیناً آپ کے وضو کے سلسلے میں بے شمار سوالات ہوں گے، لیکن زیادہ سوالات بہتر ہیں کہ ان کا جواب امید ہے کہ اگلی کلاسز کے اندر آ ہی جائے گا، کیونکہ ابھی واجبات وضو کا تو کوئی بیان شروع ہی نہیں ہوا، اور اس میں وضو کی عمومی غلطیاں، اہم ترین جو باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ تو فی الحال آج کی بھی گفتگو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ بیکار نہیں ہوئی ہوگی اور کچھ نہ کچھ مفید باتیں اس میں آ گئی ہوں گی۔ تو یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو روک رہے ہیں اگلے ہفتے تک کے لیے۔ انشاءاللہ جب اگلی اتوار آئے گی تو مزید مسائل کا بیان ہوگا۔ بس صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ جی ہاں، ہو جاتا ہے۔